إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے وساطت سے ابراہیمی مزاج پر بنایا ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی ابراہیمی تھا, ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیمی مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ساری کائنات سے ٹوٹ کر ایک اللہ سے رشتہ اپنا جوڑنا ہوتا ہے, اپنے دل کا رخ صرف ایک اللہ رب العزت کی طرف رکھنا ہوتا ہے, اور جس کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے, اللہ کے واسطے سے ہوتا ہے. اصل اللہ رب العزت کی ذات عالی, اور پھر جس کسی سے بھی کسی بھی نوعیت کا تعلق ہے تو وہ اللہ کی وساطت سے, اللہ کے واسطے سے. اللہ کا کلام ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی بات ہے, اللہ کا کام ہے, کوئی بھی چیز ہے اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اس وجہ سے ان سے تعلق ہے. اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ میں تعلق انتہائی گہرا اور ہر اعتبار سے, ظاہر سے بھی, باطن سے بھی, زبان سے بھی, دل سے بھی, معاملات میں بھی, اخلاق میں بھی, معاشرت میں بھی, عقائد میں بھی, عبادات میں بھی, ساری چیزوں میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے, وہاں ایک جگہ پر اس کو بھی بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اور وہ نمونہ کس چیز میں ہے؟ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم سے, اپنی قوم سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم سے اور اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پوچھتے ہو ان سے ہم بے تعلق ہیں. اِنَّا بُرَآءُ, ہم بری ہیں, ہم بے تعلق ہیں, ہماری کوئی دوستی نہیں, ہمارا کوئی علاقہ نہیں. کفرنا بکم, تم ہمارے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو, ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں, تم ہمارے اللہ کے کافر, ہم تمہارے کافر. کفر کے معنی انکار کرنے کے ہیں, نہیں ماننے کے ہیں. تم ہمارے اللہ کے نہیں مانتے, ہم تمہاری نہیں مانتے. کفرنا بکم, اور یہ بتا دیا کہ چونکہ اللہ کی وجہ سے رشتہ اور اللہ کی وجہ سے تعلق ہے, لہذا اگر تم اللہ کے ہو جاؤ تو تم ہمارے دوست, اور اگر تم اللہ کے نہیں ہوتے تو تمہاری کوئی دوستی نہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان نہ لے آؤ, اس وقت تک ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میرے دوستو بھائیو, دعوت کی اس مبارک محنت کا مقصد عظیم یہی ہے کہ ہر بندے کا تعلق اللہ رب العزت سے صحیح معنی میں قائم ہو جائے. اللہ کی ذات عالی کے ساتھ جیسا عقیدہ دل میں ہونا چاہیے, دماغ میں راسخ ہونا چاہیے, بس وہ عقیدہ ہو اللہ کی معرفت سے متعلق, اللہ کی پہچان سے متعلق, اللہ کی توحید سے متعلق, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے متعلق، اللہ کی ربوبیت سے متعلق، اللہ کے افعال سے متعلق، ان کے اسماء صفاتی سے متعلق، ان کی ذات و صفات کے بارے میں جو بتایا گیا، اور جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ آسمان سے ہی بتایا جاتا ہے، کیونکہ انسانوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہچاننے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ خود اللہ کی طرف سے نہ بتایا جائے کہ اللہ کیسے. اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا ہے، اور اسی لیے قرآن پاک کا زیادہ حصہ اللہ رب العزت کے تعارف پر مشتمل ہے. اللہ ایسے ہیں، هو اللہ الذی، هو اللہ الذی، هو اللہ الذی، وہ اللہ ایسے ہیں، وہ اللہ ایسے ہیں، وہ اللہ ایسے ہیں، ومن آیاتہ، ومن آیاتہ، ان کی نشانی یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے. نشانیوں سے بھرا ہوا ہے قرآن پاک. کوئی صفحہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نام خود نہ لیتے ہو. اگر کوئی کتاب اپنی لکھے اور اس میں اپنا نام ایک سے چار جگہ لکھے تو وہ کتاب ریجیکٹ ہو جاتی ہے. ارے کیا ہے، اس میں تو اپنا ہی نام زیادہ بھرا ہوا ہے. یہ اللہ پاک کو زیب دیتا ہے کہ وہ جتنی چاہے اپنے لیے تعریف کرے اور جتنا چاہے اپنا تعارف کرائے. تعریف بھی انہی کے لیے حق ہے اور بڑائی انہی کا حق ہے. الکبریا و ردائی، بڑائی میری چادر ہے، میری اس چادر کو کوئی چھیننے کی کوشش نہیں کرنا. جو چھیننے کی کوشش کرے گا تو اس کی گردن توڑ دوں گا، حدیث میں. میری بڑائی میری چادر ہے، اور جو میری اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی خود بڑاپن کرے گا، اس کی گردن توڑ دوں گا. یہ حق تعالیٰ کو زیب دیتا ہے کہ وہ بڑے ہیں، وہ اپنی بڑائی بیان بھی کرتے ہیں، اور ان کو بڑائی بیان کرنے کا حق ہے. اللہ کے علاوہ چونکہ کوئی بڑا نہیں ہے، اس لیے اس کو بڑائی بیان کرنے کا حق نہیں ہے. اللہ کو حق ہے. تو حق تعالیٰ کی کبریائی، اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کہ وہ پالنے والے ہیں. ساری مخلوق کو انہوں نے پیدا کیا اور سب کو وہ پالتے ہیں. ہم کو بھی وہی پالتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی وہی پالتے ہیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں. جو یتیم ہو گئے ان کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں. بیواؤں کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں. شوہر والیوں کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں. ملازم جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پالتے ہیں. جو غیر ملازم ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں. جن کے پاس اسباب و وسائل ہیں ان کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں. جن کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں ان کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں. اللہ ہمارے رب ہے، اللہ پالنے والے ہیں. اور جب تک دنیا میں کسی کو رکھنا ہے، پالنے کا انتظام ان کو کرنا ہے. اور اگر دنیا سے رکھنے کا انتظام وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی ان کو پال نہیں سکتا. ان لوگوں کو، ان افراد کو کوئی پال نہیں سکتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بستر لپیٹ دینا چاہے. اور جب تک وہ بستر رکھنا چاہے، زندگی آبودانہ رکھے ہوئے ہیں، اس وقت تک کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ساری مخلوق مل کر کسی کو نقصان پہنچانے پہ تل جائے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور اگر ساری مخلوق مل کر کسی کو نفع پہنچانے پر تل جائے اور اللہ نہ چاہے تو اس کو نفع نہیں مل سکتا. یہ اللہ پاک ہی کی تقدیر ہے ہر بندے کے ساتھ، کہ جس کے لیے جو دینا ہے وہ انہوں نے طے فرما دیا ہے اور وہ اس کو دیتے. تو اللہ تعالیٰ شانہ کی عظمت اور بڑائی اپنے دل میں لائے آدمی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توحید، اور اللہ کے ساتھ توکل، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، اور اللہ کے لیے اپنے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اور تفویض اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. بہت کم لوگوں کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ تفویض بھی اللہ کا حق ہے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ تفویض اللہ کا حق ہے. تفویض اللہ کا حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حالات کو ہم خود سے تجویز کرنا صحیح نہیں ہے، اور ساری پریشانی اس میں ہے. تجویز پریشانی کی بنیاد ہے، اور تفویض جو ہے اطمینان اور سکون کی بنیاد ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی چاہت ایک ہوتی ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں، میں ایسا ہو جاؤں، میں ایسا ہو جاؤں. اس چاہت کے مطابق دعا کرتا ہے آدمی، اور اس دعا کرنے کی آدمی کو اجازت بھی ہے. نہ صرف اجازت ہے بلکہ حکم ہے کہ بھائی دعا مانگو اللہ سے. جس کو دعا کا دروازہ مل گیا اس کو تو خیر کا دروازہ کھل گیا. لیکن اس کے باوجود آدمی کے ذہن میں یہ رہنا پڑتا ہے کہ جو وہ مناسب میرے حق میں ہوگا وہ کریں گے، میں اس پر راضی ہوں. اس کو کہتے ہیں تفویض. کسی کی شادی نہیں ہو رہی، دعا کر رہا شادی ہو جائے، ہو جائے، ہو جائے، ہو رہی نہیں، ہو رہی نہیں. تو دعا چاہے جتنی کرے، لیکن ہونا ہے نہیں ہونا ہے یہ وہ جو وہ کریں گے اس پہ میں راضی ہوں. اگر ہوگی تو بھی راضی ہوں، نہیں ہوگی تو بھی راضی ہوں. کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، جو کوشش آدمی کرتا ہے، جو دعائیں آدمی کراتا ہے وہ کرائے، جو دوائیں آدمی کراتا ہے وہ کرائے. لیکن تفویض کرنا پڑے گا کہ اگر وہ مناسب ہوگا تو اولاد دیں گے، مناسب نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے. دیں گے تو بھی راضی، نہیں دیں گے تو بھی راضی. नौकरी नहीं मिल रही, आदमी परेशान है, दुआ करे नौकरी के लिए, दुआ कराए बुजुर्गों से नौकरी के लिए, कोशिश करे नौकरी के जो असबाब हैं उनको पूरी तरीके से इख्तियार करे। लेकिन अकीदा ये रखना जरूरी है कि अगर मुनासिब होगा तो वह दिलवाएंगे, नहीं होगा तो नहीं दिलवाएंगे, अगर दिलवाएंगे तो भी मैं राजी, नहीं दिलवाएंगे तो भी राजी, ये फर्ज है, ये ऐसा सोचना फर्ज है। इसको कहते हैं तफवीज, अपनी तरफ से तजवीज नहीं, तय नहीं करना कि नहीं मेरे को यही होने का है, यही नौकरी होना, इतने ही पैसे मिलना, ऐसे ही मकान बनना, फला जगह ही शादी होना, इतने ही बच्चे होना, बच्चे हुए तो यही बच्चे होना, बच्ची नहीं होना बच्चा ही होना, ये परेशानी का दरवाजा है। क्योंकि हर एक के लिए उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तय नहीं है दुनिया में। अम्र इंसानी मा तमन्ना, क्या इंसान को उसकी तमन्ना का मिलेगा यहाँ पे? हमारे एक दोस्त आमतौर पर लोगों को कहा करते हैं और बड़ा अच्छा असर उसका होता है, क्योंकि अल्लाह ने एक जगह बनाई है जिसका नाम, जहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है उसका नाम जन्नत है, हर ख्वाहिश पूरी होगी। और एक जगह अल्लाह ने बनाई जहाँ पे कोई राहत नहीं है, जहाँ पे हर किस्म की मुसीबत है, उसका नाम जहन्नम है। और एक जगह अल्लाह ने बनाई है जहाँ कुछ चीज़ें आपकी मर्जी के मुआफिक होंगी, कुछ चीज़ें अल्लाह आपकी मर्जी के मुआफिक नहीं होंगी, ये दोनों चीज़ें होंगी, उसका नाम दुनिया है। अब आदमी ये चाहे कि मैं जो चाह रहा हूँ वो हो जाए तो आप जन्नत में थोड़ा ही, आप तो दुनिया में। ऐसा भी होगा कि आप जो चाह रहे हैं उसमें से कुछ हो जाएगा, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो सब हो जाए ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होने वाली बात है, ऐसा होगा ही नहीं कभी, किसी के साथ नहीं होता ये, ना नेकों के साथ ना बदों के साथ। क्योंकि ख्वाहिश के मुआफिक करके कुछ इम्तिहान लेना और ख्वाहिश के खिलाफ करके इम्तिहान लेना, ये इम्तिहान की खातिर से है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इस दुनिया में रखा है इम्तिहान के लिए। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم, मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुमको आजमाए, तो आजमाइश के लिए। और आजमाइश में शुक्र के हालात भी आएंगे यानी नियमतें मिलेंगी, और आजमाइश में सब्र के हालात भी आएंगे यानी मुसीबतें आएंगी, खुशी भी होगी गम भी होगी, हंसना भी पड़ेगा रोना भी पड़ेगा, आह आह भी करना पड़ेगा वाह वाह भी करना ही पड़ेगा, दोनों शक्लों से आदमी को दो चार होना है। इसका ताल्लुक नेकी बदी से नहीं, नेक से नेक आदमी को भी आप दोनों तरह के हालात में देखेंगे। इसी वजह से नेकी हालात सुधरने की नीयत से नहीं इख्तियार की जाती। अरे साहब हम तो जमात में गए थे हालात सुधर जाएंगे, बल्कि जाके भी आ गए, चिल्ला लगा के आ गए, अब तक कुछ भी नहीं हुआ, तो आप अल्लाह के वास्ते गए थे कि हालात के वास्ते गए थे? नमाज पढ़ना शुरू कर दिए, क्या बताएं भाई इतने साल से नमाज शुरू कर दी, चार पांच साल से हालात सुधर रहे नहीं। भाई अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाती है, हालात सुधरने के लिए नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह तबारक व तआला जब राजी होते हैं तो उसकी बरकत का असर हालात पर भी पड़ता है, लेकिन अगर आदमी नियत हालात को बनाएगा तो वह इबादत इबादत ही नहीं बनती हकीकत के एतबार से, इखलास नहीं रहा ना उसमें। क्योंकि इखलास की हकीकत यह है कि अल्लाह को राजी करने के लिए करना, और उसमें जान की माल की जाह की कोई ख्वाहिश मिलने नहीं देना। इखलास की हकीकत यह है, ये लिखी है बुजुर्गों ने, कि किसी भी अमल में अब किसी किस्म की जानी ख्वाहिश या माल की लेन की ख्वाहिश या इज्जत की लेन की ख्वाहिश उस अमल में अपने इरादे से नहीं मिलाना, अपने इरादे से नहीं मिलाना। इसलिए बोलते हैं कि गैर इरादी ख्यालात का एतबार नहीं है, गैर इरादी तौर पर आदमी को ख्यालात आ ही जाते हैं, दिल के इरादे से वो काम नहीं करना है। और दिल में आदमी ने क्या सोचा है, किस इरादे से आदमी काम कर रहा है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हो। इसलिए इस मुबारक काम में ये बात कही जाती है कि इखलास पर मश्क करना है, हर हर अमल में नीयत को सही करना है, क्योंकि उसके बगैर वो अमल सालिह नहीं होता। नमाज पढ़ रहा आदमी दूसरी नीयत से, जमात में जा रहा आदमी दूसरी नीयत से, दीन की मेहनत कर रहा आदमी दूसरी नीयत से, वज़ा क़ता अपनी सुन्नत के मुताबिक बनाया हुआ आदमी दूसरी नीयत से, अल्लाह पाक थोड़ी राजी हो जाएंगे इससे। अल्लाह तो अल्लाह को राजी करने की नीयत से करने पर राजी होंगे। तो अब ताला शानहू ऐसे पालने वाले हैं और ऐसी हिफाजत वाले हैं और ऐसे फैसलों वाले हैं कि जो फैसला वो करेंगे उसको कोई आजिज नहीं, उनको कोई आजिज नहीं कर सकता, उन पर कोई गालिब नहीं आ सकता, उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए तफवीज जो है ये अल्लाह का हक है, और जो आदमी तफवीज का आदी हो जाता है, अपने को आदी बना देता है, वो बड़े मजे में रहता है, उसकी जिंदगी पुरसुकून हो जाती है। हयात तय्यबा का राज यही है, मजे की जिंदगी जिसको कहते हैं, मजे की जिंदगी उसको कहते हैं कि अल्लाह के अल्लाह की तरफ से आने वाली हर बात पर राजी रहना, खुश हो जाना, जो جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا وہی ہمارا, بس یہ ہے حیات طیبہ. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم کو حیات طیبہ مل گئی اور اللہ نے خود ان کو رضی اللہ عنہم کہا اور ورضوا عنہ بھی کہا, اللہ ان سے خوش ہو گیا وہ اللہ سے خوش ہو گئے, اللہ نے انہیں اتنا دیا کہ وہ خوش ہو گئے, اللہ نے ان کو خوش کر دیا اور وہ اللہ سے راضی تھے, وہ اللہ سے خوش تھے. ان کی حیات طیبہ کا راز یہی تھا. حالانکہ دنیاوی حالات کے اعتبار سے حضرت صحابہ انتہائی آخر وقت تک اکثر صحابہ مجاہدات ہی میں رہے, فتوحات میں بھی انہوں نے مجاہدات ہی کو اختیار کیا. جب ملک کے ملک اور علاقوں کے علاقے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اقطاع عالم سے جزیہ اور مختلف قسم کی فتوحات اور مال غنیمت آ رہا تھا صحابہ کرام کی خدمت میں, اس زمانے میں بھی انہوں نے مجاہدات ہی کو اپنا رنگ بنایا ہوا تھا. مجاہدات والی زندگی تھی. اب ظاہر ہے کہ کسی کے بچے مر گئے, بتاؤ کہ کیا حالت ہوگا کہ بچوں کے باپ مر گئے, شہید ہو گئے, تو اب بچوں کی زندگی میں کیا خوشی رہتی ہے؟ شوہر شہید ہو گیا, اب عورت کے لیے دنیا کی زندگی تو اندھیری ہوتی ہے, اور بیوی وطن سے بیوی جدا ہو گئی کہ وہ ایک ملک میں رہ گئی, یہ ایک ملک میں رہ گئی, ہجرت کر کے چلے آئے, اب ایسے آدمی کو کیا دل کا سکون اور خوشی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو کھانے پینے میں, رہنے سہنے میں, پہننے اوڑھنے میں, ان چیزوں کے اعتبار سے کوئی مزے کی زندگی مل گئی تھی وہ بات نہیں, مگر اتنی مزے کی زندگی ان کو ملی کہ آپ قیامت تک ایسی مزے کی زندگی کسی کو ملنا مشکل ہے. وہ کیا راز تھا؟ وہ راز یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا اور اللہ رب العزت سے دوستی کی اور اللہ کو ٹوٹ کر چاہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر چاہا, ہر چیز سے اپنا تعلق ختم کر کے اللہ کے رسول سے تعلق کو جوڑا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی محنت اس کو اپنا شیوا بنایا, اللہ کے دین کی محنت کو اپنا شیوا بنایا, اللہ کے دین کے لیے مال و جان لگا دینے کو اپنا شیوا بنایا اور اس پر خوش تھے. اس میں ان کو جو حالات آتے تھے اس پر وہ خوش تھے. اس خوشی کی وجہ سے ان کی زندگی مزے کی تھی. اصل یہ راز ہے کہ حالات سے راضی ہو جانے سے آدمی کی زندگی مزے کی ہو جاتی, کیونکہ حالات کا خالق اللہ ہے اور حالات اللہ ہی پیدا کرتے ہیں. جب اللہ ہی پیدا کرتے ہیں تو ہمارے کچھ فیور میں بھی ہوں گے, کچھ فیور میں نہیں بھی ہوں گے. تفویض ضروری ہے اس کے لیے, تفویض بولتے ہیں اس کو, تفویض, اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ آپ جس طرح کا فیصلہ فرمائیں اس کے مطابق اپنے آپ کو تسلیم کر لینا. تفویض بھی اللہ کا حق ہے, تسلیم اللہ کا حق ہے, صبر اللہ کا حق ہے, شکر اللہ کا حق ہے, توحید اللہ کا حق ہے, توکل اللہ کا حق ہے, خالص اللہ رب العزت کی ذات عالی پر اعتماد ہو. اللہ نے جو فرمایا ہے بس ویسے ہی ہوگا. اللہ کے وعدوں کا یقین, توکل میں کیا ہے؟ اللہ کے وعدوں کا یقین کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہی ہوگا, ویسے ہی کریں گے. اگر کسی مسلمان کو اللہ کی ذات عالی پر یقین آ جائے اور وہ توکل کی صفت سیکھ لے تو اس کی زندگی مزے کی ہو جاتی, کیونکہ جو ایمان ہمیں دیا گیا ہے اس ایمان کی خصوصیت امن ہے. ایمان کی خصوصیت امن ہے. آدمی ہزار مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوگا, اندر سے امن میں ہوگا اگر ایمان اس کے پاس میں ہے. چونکہ ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ میں توکل بھی لگا ہوا ہے, ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ توحید لگی ہوئی ہے. توحید لگی ہوئی ہے تو توحید میں اللہ کا کرنا معلوم ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کرتے ہیں, جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کرتے ہیں, جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کے اذن کے بغیر, اللہ کے الاؤ کرنے کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے. اگر مخالف بھی کچھ کر رہا ہے, دشمن بھی کچھ کر رہا ہے اور اسے کچھ نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی ڈھیل ہے. اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل نہ دے تو دشمن بھی کچھ نہیں کر سکتا. توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کر کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تندرستی آ رہی ہیں جا رہی ہیں, بیماریاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, خوشیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کامیابیاں آ رہی ہیں, ناکامیاں آ رہی ہیں, عزتوں اور ذلتوں میں اونچ نیچ ہو رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرنے والی. ساری مخلوق سے نظر کا ہٹ جانا, ایک اللہ کرنے والا, اور خود اپنی بھی نظر سے ہٹ جانا, کرنے والی ذات صرف اللہ کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی توحید کے معاملے میں کہ وہ میں موحد ہوں اور میں بہت بڑا نیک اور میں بہت بڑا توحید پرست ہوں, یہ تک اپنے زبان سے بولا نہیں کرتے تھے. ان کی نظر اپنی ذات سے بھی اتنی ہٹی ہوئی تھی. ابھی قرآن شریف جو پڑھا گیا اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, یا اللہ مجھے بچانا آپ بتوں کی پرستش سے. کوئی ناز کوئی نخرا کوئی بڑاپن کہ دنیا چاہے جیسی ہے لیکن میں تو ایسا ہوں نہیں یہ بھی میں ایسا ہوں بولنا بھی میں پہ نظر ہے یہ بھی توحید کے کمال کے خلاف ہے میں کیا کر سکتا ہوں اگر ان کی توفیق نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں اگر وہ نہ سنبھالے تو میں کیسے سنبھل سکتا ہوں حالانکہ پیغمبر ہے اور جلیل المرتبت پیغمبر ہے اور خلیل اللہ ہے لیکن توازو کا یہ حال ہے اور بے نفسی کا یہ حال ہے اور اپنی ذات سے نظر اتنی ہٹی ہوئی ہے کہ خود اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ بچائیں گے تو میں بچوں گا ورنہ میں نہیں بچ سکتا یعنی چاہے دنیا کچھ ہو جائے لیکن میرا میں تو ٹس سے مس نہیں ہوں گا اپنی ذات پہ اتنی بھی نظر نہیں ہے حالانکہ ہیں وہ ایسے مضبوط لیکن ان کی اپنی ذات پہ نظر نہیں مجنوب نہیں یا اللہ مجھے بچائیے آپ وہ بنی اور میری اولاد کو بھی بچائیے میں تو اپنی اولاد کو سنبھال لوں گا نہیں جب تک اللہ نہیں سنبھالیں گے میں بھی اپنی اولاد کو نہیں سنبھالوں اور میری اولاد تو بڑی نیک ہے وہ تو خراب ہوتی نہیں ماں باپ کے پاس شکایت آ گئی کہ تمہارا بچہ ایسا کرا تو یقین ہی نہیں کرتے ماں باپ کہ نہیں ہماری اولاد ایسا نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی بھی تمہاری اولاد اور تربیت صحیح کرتے نہیں اصل یہ ہے کہ آدمی کو کوشش پوری کرنی پڑتی ہے پھر اللہ پہ نظر کرنی ہوتی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہوتی ہے وہ جنبنی وہ بنی یا اللہ مجھے بھی بچائیے اور میری اولاد کو بھی بچائیے کس بات سے ان نعبد الاصنام اس بات سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی پرستش کرنے سے پناہ مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو ہم کو بتاؤ کتنی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام توحید مانگ رہے ہیں ہمیں کتنا توحید مانگنے کی ضرورت ہے حالانکہ وہ موحد ہے وہ تو پیغمبر ہے لیکن توحید اس کو کہتے ہیں کہ فعل کو اللہ کی طرف سے دیکھ لینا کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی آدمی کا مومن ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کا نمازی بننا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کا سنت پر چلنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کا دین کی محنت کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کا چار چار مہینے چالیس چالیس دن لگاتے رہنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کا ہر سال چار مہینے دیتے رہنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کا زندگیوں کو وقف کر دینا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کا چھ چھ مہینے سال میں چھ مہینے اللہ کے لیے وقف کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کا قرآن حدیث کی خدمت کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کرتے ہیں اللہ تبارک بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بندے کا اپنا وجود نہیں ہے بندے کا اپنا وجود نہیں ہے تو وجود کی جو صفات ہوتے ہیں وہ کہاں سے آ جائیں گے تو وجود بھی اللہ نے دیا ہے اور جتنے صفات ہیں وہ بھی اللہ پاک کے دیے ہوئے تو مزاج ابراہیم میں میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے سب سے زیادہ چاہنے لگ جانا اور اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا الاحکام کو سامنے رکھنا احوال کو سامنے نہیں رکھنا حالات کی پرواہ کیے بغیر احکام پر چلنا اور حالات میں احکام کو جاری کر دینا کیونکہ ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کے احکام ہیں ہر حالت میں ایک ہی حکم نہیں ہے احوال الگ ہیں تو احکام بھی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں حالات میں کرنے کا کام کیا ہے اللہ کے احکام کو جاری کر دینا موافق حالات میں کچھ اللہ کے احکام ہے ناموافق حالات میں کچھ اللہ کے احکام ہے تندرستی میں کچھ اللہ کے احکام ہے بیماری میں کچھ اللہ کے احکام ہے جو احکام ہیں ان کو نافذ کر دینا حالات تو اونچ نیچ ہوتی رہے گی ہم سب کے ساتھ میرے دوستو بھائیو یہ معاملہ ہوگا کہ کچھ چیزیں خوشیوں کی پیش آئیں گی اور کچھ چیزیں غمیوں کی پیش آئیں گی خوشی غمی اس دنیا میں لگی ہوئی ہے کچھ چیزیں طبیعت کے موافق ہوں گی کچھ چیزیں طبیعت کے مخالف ہوں گی ہماری جان میں ہمارے مال میں ہمارے بیوی بچوں میں ہمارے اور دوسرے احوال میں یہ سب ہوگا اس میں کرنا کیا ہے اللہ کے حکم کو پہچاننا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پہچان کر اللہ کے حکم پر جم جانا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پھر جم گئے وہ یہ اصل کام ہے کرنے کا یہ ایک محنت ہے یہ ایک مزاج چاہتا ہے اس کا ایک یقین بنایا جاتا ہے پہلے اس کے اعتبار سے آدمی اپنا ذہن سیٹ کر لیا آتا ہے نہیں کہ بس مجھے ایسا ہی کرنا ہے کسی کی پھر پرواہ نہیں کرنا ہے دوست کیا بولیں گے دشمن کیا بولیں گے لوگ ہنسیں گے اپنے خاندان والے کیا بولیں گے ٹوٹیں گے جڑیں گے چاہیں گے نفرت کریں گے اپنے قریب ہوں گے یا دور ہوں گے اپنوں سے کیا بات پیش آئے گی پرایوں سے کیا بات پیش آئے گی ان سب چیزوں کو سوچنے والا دین پہ نہیں چلا کرتا جو ان سب چیزوں کو سوچنے والا ہوتا ہے وہ دین پہ نہیں چلا کرتا اسے دین پہ نہیں چلا جا سکتا دین پر تو اس سے چلا جا سکتا ہے اور دین پر وہ مزاج چلنے والا ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لینے کے بعد اللہ کی محبت سیکھنا چاہتا ہو اور اللہ کے حبیب کی محبت سیکھنا چاہتا ہو اور سیکھ چکا ہو اور سیکھ کر یہ کیفیت اپنی بنایا ہو کہ پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو لا یخافون لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں بلکہ جو اللہ رب العزت سے دور کرنے والا ہے اس سے پہلے سے یہ دور ہو جاتا ہے. جو تعلق اللہ سے دور کرنے والا ہو اس سے اس کا تعلق ختم. جس کا تعلق اللہ سے غفلت پیدا کرنے والا ہو اس سے اس کا تعلق ختم. جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر رہا ہو اس سے اس کا تعلق ختم. یہ خود ہی توڑ لیتا ہے کہ میں اپنا راستہ کھوٹا نہیں کر سکتا. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اللہ تعالیٰ کی طرف جو پرواز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو مسافت آدمی کو طے کرنا ہے, جو راستہ طے کرنا ہے, اس راستے کی جو رکاوٹ ہوگی وہ مجھے نہیں چاہیے. جس لائن سے بھی آئے گی وہ آدمی دین پر چلتا ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہی بات تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وطن میں جب پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے ایسا مزاج ان کا بنایا تھا. پیغمبر شروع ہی سے موحد ہوتے ہیں اور پھر اللہ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی. اکیلے یکا وطنا انہوں نے اعلان کر دیا توحید کا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. وہ پوری کی پوری قوم مخالف ہو گئی, سب یہاں سے وہاں تک دشمن ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں, بادشاہ وقت مخالف ہو گیا کوئی پرواہ نہیں, قوم مخالف ہو گئی. قوم میں اپنے بھی تھے, پرائے بھی تھے, خاندان والے بھی تھے, حتیٰ کہ باپ بھی ان کے اسی میں شامل. اور پھر یہ کہ وہ بڑے عہدیدار بھی تھے, ان کے باپ بادشاہ کے خاص وزیر تھے. یہ بھی نہیں کہ کوئی عام کامن آدمی تھے, وہ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ وزیر زادے تھے یہ, اور وزارت کا عہدہ ان کے استقبال میں تھا. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اعلان کر دیا توحید کا, سارے مخالف ہو گئے. اور کیسے کیسے واقعات پیش آئے, کیسے سمجھایا اپنی قوم کو, کیسے ڈٹے رہے اور کیسی جرت کے ساتھ اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر فرما دیا. پتہ چلتا پہلے دن سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا موقف اختیار کیا جس میں کوئی لچک نہیں تھی, کوئی فلیکسیبلٹی نہیں تھی, ذرا برابر بھی لچک نہیں تھی اسے, بلکہ الٹا یہ کیا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ٹھیک ہے, میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک کام کروں گا, یہ اعلان بھی کر دیا. میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک کام کرنے والا ہوں. سارے کے سارے گئے ہوئے تھے کہیں, بت خانے میں گئے, سارے بتوں کو توڑ تاڑ دی. واپس آئے لوگ, لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے یقال لہ سمعنا فتى یقال لہ ابراہیم, ایک جوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے اس کا نام ابراہیم ہے, ہو نہ ہو اس کا ہی کام ہے. ان کو بلا کے پوچھا گیا, انہوں نے کہا, انہوں نے بھی اشاری یہ کی کہ بڑے بت کے اوپر ہتھوڑا رکھ دیا. جب ان کو بلا کے پوچھا گیا تو کہنے لگے اس سے پوچھو, ہتھوڑا بھی اس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے, ہو سکتا اسی نے کیا, پوچھو اس سے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بولتے تھوڑا ہی ہیں اور یہ کچھ کر سکتے تھوڑا ہی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دینے کا موقع مل گیا. انہوں نے دعوت دی کہ جب یہ بول نہیں سکتے, جب ان کو کون مارا, ان کا سر کون پھوڑا, یہ بتا نہیں سکتے, دفاع تو کر کیا کر سکتے اپنا بتا نہیں سکتے, تو پھر ان کے پوچھنے سے حاصل کیا ہے؟ اُفٍّ لَكُمْ, تھو ہے تمہارے اوپر. ایسا سخت اعلان کیا. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کا تو انتقام لینا پڑے گا. ہمارے بتوں کی ہم نہیں مدد کرے تو اور کون کرے گا؟ ایک ہے اللہ کی مدد کرنے کی شکل اور ایک ہے بتوں کی مدد کرنے کی شکل. بھائی بت تمہاری مدد کے لیے ہیں کیا تم بتوں کی مدد کے لیے ہو؟ صبح دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو. اور انہوں نے سوچا کہ ہمارے بتوں کی مدد کی شکل یہ ہے کہ ابراہیم کو جلا دو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال بھی دیا انہوں نے اپنے حساب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرما دی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. بس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ہے, اور جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ 40 دن وہ اس میں رہے اور ذرہ برابر آگ نے ان کو جلایا نہیں, ان کا ایک رواں تک نہیں جلا. اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں, اسرائیلی روایات ہیں, کہ نمرود نے ایک مرتبہ آگ کے قریب ہو کے للکارا اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو جلاتی نہیں؟ تو آگ سے آواز آئی کہ میں تو جلاتی ہوں مگر تو آ جا, جلانے کا کام تو میرا باقی ہے مگر انتظار تیرا ہے, تو آ جا. ابراہیم کے لیے ٹنڈی ہوں نہ کہ تیرے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے ہجرت کرنا پڑا, جی ہم جانے کو تیار ہیں. اللہ کا پرستار جو ہوتا ہے میرے دوستو, اللہ سے سچی محبت کرنے والا, اللہ کو اپنانے والا, اس کو وطن اور بے وطن کوئی چیز نہیں. وطن چھوڑنا پڑے تو وہ وطن چھوڑ دیتا ہے. جب مسلمان کوئی ہوتا تھا ابتدا اسلام میں تو ہجرت فرض تھی, کہیں کا کوئی اسلام لایا ہو سب چھوڑو اور مدینہ منورہ چلے جاؤ, سوائے اس کے کہ جو مدینہ کا مسلمان ہو گیا اس پہ ہجرت نہیں تھی. باقی کہیں کا بھی کوئی مسلمان ہو گیا تو اس پہ ہجرت تھی کہ تم ہجرت کرو, سب جگہ کو چھوڑو وہاں چلے جاؤ. بڑی جائیدادیں ہوں, زمینیں ہوں, دکان ہو, مکان ہو, کاروبار ہو, کچھ ہو, لے کے جا سکتے ہو تو لے کے جاؤ, اگر منتقل ہونے والی جائیداد ہے, نہیں ہے تو ویسے چلے جاؤ. بیوی بچے چل سکتے ہوں تو ساتھ لے کے جاؤ, نہیں آتے وہ مسلمان نہیں ہوتے تو چھوڑ کے جاؤ. खेल है वो मेरे दोस्तों। अल्लाह को जाने का मतलब ये होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले के साथ इस दुनिया में अल्लाह पाक ने एक निजाम यही रखा है कि फिर तुम्हारे साथ आजमाइश होगी, उस आजमाइश में तुमको देखा जाएगा कि तुम्हारा पल्ला झुकता किधर है, तुम अल्लाह के बनते हो कि गैरुल्लाह के बनते हो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हो कि गैरुल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हो, तुम्हारी मोहब्बत की निस्बत किधर, तुम्हारी अकीदत की निस्बत किधर, तुम्हारी चाहतें किधर, तुम्हारे मनफात और मजरत, तुम्हारे नुकसान नफा नुकसान के पहलू किधर जाते हैं, किसको तुम सामने रखते हो। हिजरत फर्ज थी, वतन को छोड़ना पड़ा तो वतन छोड़ देते। इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि इन्नल लजीना तवफ्फाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, जिन लोगों को फरिश्ते वफात देते हैं अल्लाह के हुक्म से इस हालत में कि वो अपने नफ्सों पर जुल्म किए हुए होते हैं, वो लोग बुरे अमाल वाले और कुफ्र वाले और शिर्क वाले होते हैं। قالوا فيما كنتم, तो फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि तुम किस हालत में थे। قالوا كنا مستضعفين في الارض, तो वो लोग कहते हैं कि हम जमीन में मजबूर कमजोर थे, इस वजह से हम दीन पर नहीं चल सके। قالوا كنا مستضعفين في الارض, हम मजबूर थे इस वजह से चल नहीं सके दीन पर। قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها, फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी कि तुम वहां चले जाते, तुम्हें किसने कहा था कि तुम यहीं रहो, उसी जगह रहो जहां तुम पले बढ़े, अगर तुम दीन पर नहीं चल सकते तो उसी जगह रहने की किसने तुम पर पाबंदी आयद की थी। उलाइका मावाहुम जहन्नम, ये वो लोग होंगे कि जिनका ठिकाना जहन्नम होगा, यानी उनका ये उजर कबूल नहीं किया जाएगा, ये उजर सुना नहीं जाएगा कि हम मजबूर थे हम कमजोर थे। आज तो जरा जरा सी बात पे मजबूरी आ रही है, अरे भाई नमाज पढ़ना है तो बोले क्या करे साहब मजबूरी है, अरे भाई हलाल कमाओ तो बोले भाई क्या करे मजबूरी है, अरे भाई रस्म रिवाज से बचो तो कहते हैं क्या करे मजबूरी है, अगर अल्लाह के दीन की मेहनत करो तो कहते हैं क्या करें मजबूरी है। मेरे दोस्तों ये मजबूरी जबरदस्ती की मजबूरी अपनी तरफ से लगा ली हुई है, अल्लाह के यहाँ मजबूरी मजबूरी नहीं है, अल्लाह ताला तो यहाँ तक फरमा रहे हैं। तो इब्राहिमी मिजाज मेरे दोस्तों ये है जो इस उम्मत का है, आज हम पर पर्दे पड़ गए और गफलत की मट्टी छा गई हमारे ऊपर, इसको हटाने की जरूरत है। हर मुसलमान में ये सलाहियत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती में ये जौहर मौजूद है। जो आप पर ईमान लाने वाला है वो यहूदी नहीं है, वो ईसाई नहीं है, वो उम्मत मूसा वो उम्मत ईसा में से नहीं है खास, वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से, उसकी खुसूसियात अलग है, उसका मिजाज अलग है, उसको अलग खमीर से गूंदा गया है, उसके जज्बात अलग होते हैं। बस ये है कि तरबियत नहीं होने की वजह से, अल्लाह के रास्ते के मेहनत और मशक्कत नहीं बर्दाश्त करने की वजह से, अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपने जान माल को नहीं लगाने की वजह से उसमें निखार नहीं आया, उसकी वजह से ये बात है। वरना इस उम्मत के हर फर्द में यह खुसूसियत है कि वो जब अल्लाह को पहचान लेता है तो वो उसको अपना लेता है, और जब उस अल्लाह के हबीब को पहचान लेता है तो वो उनको अपना बना लेता है, और ऐसा उनका अपना बन जाता है और ऐसा सच्चा गुलाम बन जाता है कि फिर किसी की परवाह उसको नहीं रहती। कभी दुनिया की तरफ उसने मुंह नहीं उठाया, दुनियादारों की तरफ कभी मुंह नजर उठाकर उसने राल नहीं टपकाई है, उसने सल्तनतों की परवाह नहीं की, उसने जायदादों की परवाह नहीं की, उसने इज्जत इकबाल की परवाह नहीं की, किसी चीज की ओहदों और शौकतों की उसने कोई परवाह नहीं की है। अल्लाह की खातिर से कैसे कैसे बुजुर्ग गुजरे हैं, कैसे कैसे बादशाह बुजुर्ग गुजरे हैं कि बादशाह को लात मार दी, जब अल्लाह की पहचान मिल गई बादशाह से मुंह फेर लिया, ये तो गाफिल कर रही मुझे, इसमें रहकर तो मैं अल्लाह तबारक वतआला के ज्यादा करीब होने के चांसेस नहीं है। अगर से कि बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग बादशाह भी होते हैं, लेकिन जब बादशाह को समझ में आ गया उसने सोचा कि ये नहीं मेरा दूसरा रास्ता है। हजरत इब्राहिम इब्ने आदम रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े बुजुर्ग हैं, वक्त के बादशाह थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मारिफत की चिंगारी दे दी, चले छोड़ दिया बादशाह को, और लोग पीछे फिर रहे हैं कि हजरत आ जाइए, हजरत आ जाइए, आपका इंतजार हो रहा, तख्त आपके लिए खाली है। इस दुनिया के इस वक्त इस जमाने के जैसे बात नहीं थी उस वक्त कि किसी को बैठना मुश्किल हो रहा है, हजार किस्म की हिफाजती इंतजाम से आदमी अपनी कुर्सी संभाले होता है, या कुर्सी छोड़ के जा रहे हैं तो पकड़ के ला रहे हैं, कहते आपकी कुर्सी खाली है आपको आना पड़े, वो कह देंगे मैं नहीं आता, मैंने मुझे एक ऐसी बादशाहत मिली है कि उस बादशाहत के मुकाबले में ये बादशाहत कोई चीज नहीं, वो अल्लाह की मोहब्बत की बादशाह, अल्लाह की मारिफत की बादशाहत, और उस बादशाहत के जो नतीजे होते हैं वो भी फिर वैसे ही होते हैं। जब लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा इसरार किया तो फरमाया कि अच्छा देखो, वो समंदर के किनारे बैठे हुए अपनी गुदड़िया सी रहे थे, पहले जमाने में लोग जो सदरी पहना करते थे उसके कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा, वही मोटी हो जाती थी सर्दियों में, वही काम करती थी, उसको गुदड़िया कहते हैं, वो अपना सी रहे थे बैठे हुए, वो सुई उन्होंने पानी में डाल दी समंदर में, और फिर मछलियों को आवाज दी कि मछलियों मेरी सुई गिर गई है, ले आओ। अब समंदर की मछलियां हर किस्म की तह में जो चीजें हैं वो अपने मुंह में लेके ऊपर आ रही, कोई कुछ मुंह में लेके आ रहा, कोई कुछ मुंह में लेके आ रहा। वो करेंगे नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए। अब होते हुआते बहुत देर एक मछली गई और उसने वो सुई जो इनकी गिरी हुई थी वो उठा के लाया, उन्होंने उसको पकड़ लिया और अपने वजीरों से बताया कि देखो ये भी एक बादशाह था, ये भी एक बादशाह। अब जब ये बादशाह मुझे मिली तो मैं वो बादशाह को लेके क्या करूं। ये वो चीज है मेरे दोस्तों कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहु, जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह उसका हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला को चाहना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिजाज में यही बात थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में यही बात थी, सहाबा किराम के मिजाज में यही बात थी, औलिया अल्लाह के मिजाज में यही बात थी, मेरे और आपके अंदर भी ये बात आनी है। वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला से हर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की जाए सबसे ज्यादा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي, یا اللہ آپ کی محبت سب سے زیادہ میرے نزدیک کر دیجیے, سب چیزوں سے زیادہ محبت آپ کی ہو جائے۔ وجعل خشیتك اخوف الاشياء عندي, اور آپ کا ڈر اور آپ کی خشیت سب چیزوں سے زیادہ ڈر کی شکل میں میرے اندر کر دیجیے۔ آپ سب سے زیادہ ڈر آپ کا ہو, سب سے زیادہ محبت آپ کی ہو, وطن چھوڑنا کوئی چیز نہیں۔ آج یوں کہا جا رہا میرے دوستوں کہ اس مزاج کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم 40-40 دن 4-4 مہینے اللہ کے راستے میں اپنے مقام کو چھوڑ کر جاتے رہنے کی مشق کرتے رہیں, ورنہ تو چھوڑنا تو ایک دن ہے ہی, کس کو نہیں چھوڑنا ہے؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو یوں کہے کہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے کبھی؟ آج سے 100 سال پہلے کا ایک بھی نہیں ہے یہاں پہ, دیکھو کون ہے, ایک بھی نہیں ہے, 100 سال پہلے کا ایک بھی نہیں ہے, اور آج سے 100 سال کے بعد ایک بھی نہیں رہتا, کیونکہ 100 سال سے زیادہ تو کوئی جاتا ہی نہیں, اللہ ماشاء اللہ ہی ہے, اگر گیا تو پھر اخباروں میں آ جاتا انہیں۔ 100 سال کا چھوٹا سا کوئی کس کو رہنا ہے, جانا تو ہے سب کو۔ جب جانا ہے تو آدمی اللہ کے راستے میں جائے, مرنا تو ہے ہی, مرے آدمی تو اللہ کے راستے میں مرے, اللہ کے نام پہ مرے۔ مال خرچ ہونا ہے, خرچ ہونا ہے تو اللہ کے نام پہ خرچ ہو۔ اگر آدمی کا تو مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور پہن لیا, اور تیسرا مال آدمی کا صرف وہ ہے جو آخرت کے لیے اس نے بھیج دیا۔ جو ہم نے کھا لیا وہ ہمارا, جو ہم نے پہن لیا وہ ہمارا, اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اس کو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ ہمارا, بقیہ تو سب دوسروں کا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میرا تو مال وہ ہے جو یہ تین کاموں میں آ جائے بس, بقیہ تو دوسروں کا مال ہے جس کی ہمیں نگرانی کرنی ہے, جس کے لیے ہم کما رہے ہیں, جس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ تو مال تو خرچ ہونا ہی ہے, اللہ کے نام پہ خرچ ہو جائے, جان تو جانی ہے اللہ کے نام پہ چلی جائے, اصل تو کام وہی ہے کہ اس دنیا میں جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایک مسلمان کے جذبے میں یہ بات آ جائے کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج یہی تھا, اور یہ جو قرآن پاک میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا ہے کہ آپ کو یہ روح ملے گی ضرور, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین۔ خود ابراہیم علیہ السلام کا بیان نقل کیا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے, میں مروں گا تو اللہ کے لیے مروں گا, میں جیوں گا تو اللہ کے لیے جیوں گا, اگر غیر اللہ کے لیے جینا ہے تو ایسے جینے سے مرنا 1000 درجے بہتر ہے, اگر غیر اللہ کے لیے مرنا ہے تو ایسے مرنے سے جینا 1000 درجے بہتر ہے۔ مرنا بھی اللہ کے لیے اور جینا بھی اللہ کے لیے۔ جی رہے ہیں کاہے کے لیے؟ تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ مر رہے ہیں کاہے کے لیے؟ تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ کے دین کے احیاء کے لیے آدمی جان دے رہا ہے, اللہ کو اتنا پیارا ہے اللہ کے دین کے احیاء کے لیے جان دے دینا کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے, اور اللہ کے نام پہ مرنے والے کا جب خون نکلتا ہے تو اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ چیوٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے, حدیث شریف میں آیا ہے, ورنہ تو سکرات کتنی سخت ہوتی ہے, موت کی سختی بہت سخت ہے۔ شہید کا اس میں ایکسپشن ہے, شہید کا استثناء ہے کہ جب شہید کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی, اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا چیوٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے بس, اور پھر اس کے بعد تو حیات جاویدانی, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جاتی ہے, ہمیشہ کی زندگی۔ حتیٰ کہ دنیا والوں کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو مردہ کہیں, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہے, بل احیاء, بلکہ وہ تو زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو ہر سال ایسا ماحول لاتے ہیں, حج کا موسم لاتے ہیں, علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ابراہیمی نسبت کی تجدید کے لیے, نسبت ابراہیمی, ابراہیم والا جو مزاج ہے, ابراہیم والا جو تعلق ہے اس امت کا, اس تعلق کو تازہ کرنے کے لیے ہے. عام طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سال کے سال اس کو ریوینیو کرانا پڑتا ہے, اس کو تازہ کرانا ہوتا ہے, تجدید کرانی ہوتی ہے. کسی کا پانچ سال کا معاہدہ, کسی کا دس سال کا ہوتا ہے, کسی کا سال کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال امت مسلمہ کے ساتھ یہ بات رکھی ہے کہ ہر سال حج آتا ہے, ہر سال قربانی ہوتی ہے, ہر سال موسم حج شروع ہوتا ہے, اللہ کے عشاق پہنچتے ہیں اللہ کے دربار میں, اللہ کے زوار پہنچتے ہیں, زیارت کرنے والے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. ایک عاشقوں کی ایک بستی بس جاتی ہے, ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر سب لبیک اللہم لبیک کہہ کے پہنچتے ہیں, سب اپنا لباس چھوڑ دیتے ہیں, سب اپنا اپنی زبان چھوڑ دیتے ہیں, سب اپنا امتیاز چھوڑ دیتے ہیں, سب کچھ اپنا چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ظاہر کرنے اور ان کی بندگی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں میرے دوستو. اور پوری دنیا کا مسلمان حج مناتا ہے, عید کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرتا ہے, اور ان دنوں کے اندر عبادت کرنا ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان ختم ہوا حج کا موسم شروع ہو گیا, روزے رکھوائے اس کے بعد میں حج کا موسم شروع ہو گیا. اور اس حج کے موسم سے یہ مقصود ہے, جہاں اس کی اور مصلحتیں ہیں اس میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ اس امت کا یہ مزاج نیا نیا بنتا چلا جائے, اور وہ یہ ہے کہ اس کا فرد, اس کا مرد بھی اور اس کی عورت بھی اور اس کا بچہ بھی. ایک فیملی کس سے بنتی ہے؟ ایک مرد سے اور ایک عورت سے اور ایک بچے سے. فیملی میں کیا ہے؟ یا بچے ہیں, یا عورتیں ہیں, یا مرد ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ, ایک ابراہیم اور ایک ہاجرہ اور ایک اسماعیل, ایک گھرانہ ہے. اس ایک گھرانے کی جو زندگی ہے, اس گھرانے کا جو طور طریق ہے, اس گھرانے نے جو خاص وفاداریاں اللہ رب العزت کے ساتھ پیش کی ہیں, اور اس نے جو تاریخ ثبت کی ہے, کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں, اللہ پاک نے تا قیامت اس کو زندہ رکھا ہے, اس طرح کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی چاہتے ہیں. بتاؤ اللہ کتنے مہربان ہیں. ایسا چاہنا اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے, ان کے کرم کی وجہ سے ایسا ہے, ورنہ تو ہمارا حال کدھر. ہم گندے ناپاکی کے اندر لطف گوت, ہمارے اندر سب پیشاب بھرا ہوا, خون بھرا ہوا, ناپاکی بھری ہوئی, سب شروع سے لے کے آخر تک ناپاکی ناپاک. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اپنا نام لینے کو بھی فرماتے ہیں, اپنی عبادت کرنے کو بھی فرماتے ہیں, اپنے نام پہ مرنے کو بھی فرماتے ہیں, اپنے نام پہ حج کرنے کو بھی فرماتے ہیں, اپنے لیے مال لگانے کو بھی فرماتے ہیں, اپنے لیے جان لگانے کو بھی فرماتے ہیں, اپنے دین کی محنت کرنے کو بھی فرماتے ہیں. اور یہ سب کچھ کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ ساری نسبتیں بندے کی طرف کرتے ہیں کہ بندہ میری مدد کر رہا ہے. جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی مدد سے تعبیر فرماتے ہیں. اندازہ لگائے میرے دوست, وطن چھوڑنے کو کہا وطن چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو ایسی جگہ رکھنے کو فرما دیا کہ جس جگہ پر زندگی کے آثار نہیں ہیں, زندگی کے آثار نہیں ہیں, وہاں چھوڑ دیا. یعنی موت یقینی ہے, موت کے منہ میں دینے کے برابر ہے. جو توشہ ساتھ میں تھا وہ دے دیا, بس ختم. ہمارے ہاتھ میں جتنا تھا ہم نے کر دیا, جو کھجور تھے وہ ساتھ کر دیا, جو پانی تھا وہ ساتھ کر دیا, چھوڑ دیا میدان. اور یہ بھی نہیں کہ خود ہی رہ گئے ہوں. بیوی نے پوچھا بھی کہ آپ کدھر جا رہے ہیں تو ایک نہ دو. آخر بیوی سمجھ گئی, انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا کبھی ہاتھ, اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا؟ کہنے لگے ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. تو کہنے لگے بس آپ جائیے, اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, آپ جائیے. یہ عورت کا ایمان, یہ خاتون کا ایمان کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ کا حکم کسی کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا. آپ تشریف لے جائیے. رہ گئے جو بھاگ دوڑ کرنی تھی وہ کر رہے ہیں. ایمان اپنا اپنی جگہ پر ہے, اللہ پر ایمان اپنی جگہ پر ہے. ظاہری طور پر کبھی صفا پہ کبھی مروا پہ, کبھی صفا پہ کبھی مروا پہ. بچہ بلک رہا ہے, زندگی سے ہاتھ دھونے کے قریب ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے زمین پہ, سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے, نہ ظاہر پانی میں پانی ہے, نہ کھانا ہے, نہ اپنے لیے نہ بچے کے لیے. اب موت سر پہ منڈلا رہی ہے, دور دور تک کہیں کسی انسان یا جانور کا یا پانی یا کسی چیز کا, کسی غذا کا پتہ نہیں ہے. مگر کوشش اپنا کام ہے تو کبھی یہ پہاڑ پہ کبھی وہ پہاڑ پہ, کبھی یہ پہاڑ پہ کبھی وہ پہاڑ پہ. اور اللہ کی ذات عالی پہ ایمان اپنی جگہ پر ہے کہ شکوا کوئی نہیں, شکایت کچھ نہیں, حالات کی شکایت نہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے. زندہ رکھنا ہو تو زندہ رہیں گے, زندہ کو نہیں آتا ہے تو غرب خوشی فدا ہے. تو اگر آپ مارنا چاہیں تو آپ کے لیے آپ کی جانیں آپ ماریں گے, اور اگر زندہ رکھنا ہے تو آپ کی جانیں آپ زندہ رکھیں گے. کیا ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام پہ. ابراہیم پیغمبر ہیں, لیکن حضرت حاجرہ تو پیغمبر بھی نہیں تھی, عورت پیغمبر نہیں ہوا کرتی. اور کیا ایمان تھا اس خاتون کا, کیا تعلق ماں اللہ تھا, کیسی بڑی ولیہ وہ تھی, ولایت کے کس مقام پر وہ تھی میرے دوست, کہ ذرا برابر ان کے اندر تو کوئی تغیر نہیں آیا. بلکہ فرمایا کہ آپ جائیے, اللہ نے ہم کو فرمایا, अल्लाह ने कैसा सबक जिंदा फरमा दिया कि बच्चे ने जब पैर रगड़ा तो एड़ियों के रगड़ से चश्मा उबल आया और कयामत तक के वास्ते जारी हो गया। हजारों ने लाखों आदमी पीते हैं, किसी कुएं से इतना पानी नहीं निकाला जा सकता जितना जमजम का निकाला जाता है। लाखों लाखों बैरल रोजाना निकालने पड़ते हैं, छह छह इंच के 12-12 पाइप लगाए हुए हैं इस वक्त, छह छह इंच के, 2 इंच के, 1 इंच के नहीं, 12-12 पाइप, 6-6 इंच के, 24 घंटे चलते रहते हैं बार बार। और एक छोटा सा कुआं है, 6x6 का भी है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अपनी कुदरत का मौजजा, अपनी कुदरत का करिश्मा जाहिर फरमा दिया, कैसा मौजजा जाहिर फरमा दिया। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब जिंदा रखने पर आते हैं ऐसे जिंदा रखते हैं, और पालने पर आते हैं तो ऐसे पालते हैं कि बेआबू किया मैदान में पाला, न सिर्फ उनको पाला बल्कि लाखों करोड़ों को पाला उनके वास्ते से, सिर्फ उनको नहीं पाला कौमों को पाला, एक को नहीं पाला हजारों ने लाखों को पाला, पाल रहे हैं। खाने का भी काम करता है, पीने का भी काम करता है, दवा का भी काम करता है। माँ उज़मज़म लिमा शुरी बला, हदीस में है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमजम का पानी वो काम करता है जिस नीयत से उसको पिया जाता है। दवा की नीयत से आप पिए दवा है, खाने की नीयत से आप पिएंगे भूख नहीं लगेगी, पानी की नीयत से आप पिएंगे प्यास नहीं लगेगी। आप जिस नीयत से चाहे तजुर्बा करके देख, यहाँ तक कि यह भी तजुर्बा किया गया कि हरम में बाहर जाके आने में बहुत देर हो रही, पेशाब नहीं आया तो अच्छा है बोल के आप पी लीजिए, पेशाब नहीं आता, पानी पी रहे आप पेशाब नहीं आता, सुबह से शाम तक बैठे हुए, जोहर की नमाज पढ़ के ईशा पढ़ के जा रहे हैं, अरे क्या हो भाई आप तो शुगर के पेशेंट है, घंटे घंटे को जाना पड़ता तो बोले पेशाब नहीं आना बोल के पी रहे, बोले बस पानी भी पीते जा रहे हैं और शुगर के पेशेंट है और जोहर की नमाज पढ़ के ईशा पढ़ के जा रहे हैं, असर की नमाज पढ़ के ईशा पढ़ के जा रहे हैं। माँ जमजम माँ शुरी बला, जमजम का पानी वो है जिसके लिए पिया जाए। और उसने फरमाया कि मुनाफिक उसको कम पीता है, मोमिन उसको पेट भर पीता है। मुनाफिक को उसका मजा पसंद नहीं आता, इसका टेस्ट कैसा कीजिए, बोले जरा नमकीन नमकीन है, खारे पानी के जैसा है। बेवकूफ कहेगा यार ये तो कुदरत का करिश्मा है, ये मौजजा है अल्लाह के पैगंबर का, अल्लाह के नबी का, ये नेमत है अल्लाह पाक की, ये खाना भी है, ये पानी भी है, ये दवा भी है। अल्लाह तबारक व तआला बेसबबी में कैसा सबब पैदा करता है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, उसमें जो असबाब हमें मिले हुए हैं उन पर नजर टिक गई, अरे वो तो मुसब्बिबुल असबाब है, कौन सा सबब पैदा कर देगा हमारे लिए हम नहीं बोल सकते। क्यों हम अपने आप को खामखा लिमिटेड कर लें, अपने आप को महदूद करने की क्या जरूरत है, जो जब हमारा अल्लाह गैर महदूद है, उसके खजाने गैर महदूद है, उसके करने के काम गैर महदूद है, उसके तरीके गैर महदूद है, वो कुल्ले यौमिन वो फी शान की शान रखता है कि हर दिन वो एक शान में होता है, उसके उसका 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 कमाल ये है, उसकी शान ये है कि यसअलुहू मन फिस समावाति वल अर्ध, जो आसमानों में मखलूक है वो, और जो जमीनों में मखलूक है वो सब मांगने वाली है उससे, अल्लाह ताला फरमाते सब मांगते हैं, सब भिखारी है मेरे, अल्लाह फरमा रहे जिब्राइल भिखारी, इसराफील भिखारी, मीकाईल भिखारी, इज़राइल भिखारी, सारे करूबी भिखारी हैं, यसअलुहू मन फिस समावाति, जितने आसमान में है सब अल्लाह से मांगते हैं, परवरदिगार परवरदिगार या रब्बी ए अल्लाह सब मांगने वाले, और जो जमीन में है वो सब अल्लाह से मांगने वाले, जितने पैगंबर आए वो अल्लाह से मांगने वाले, जितने औलिया आए वो अल्लाह से मांगने वाले, जितने गौस कुतुब आए वो अल्लाह से मांगने वाले, जितने अब्दाल अवताद अवताद आ गए वो अल्लाह से मांगने वाले, नेक अल्लाह से मांगते हैं, बद अल्लाह से मांगते हैं, वो देता है सब, देने वाली जात है, वो देने वाले ही है, वो अपनों को भी देते हैं, वो परायों को भी देते हैं, वो गुनहगारों को भी वही दे रहे हैं और नेकोकारों को भी वही दे रहे हैं, वो गुनहगारों की भी वही हिफाजत करते हैं, नेकोकारों की भी वही हिफाजत करते हैं। हजरत दुन्नू ने मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का गालिबन वाकया है कि एक मरतबा वो बाहर दजला के किनारे कहीं टहल रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि एक झाड़ी में से एक बहुत बड़ा बिच्छू बरामद हुआ, एकदम बड़ा बिच्छू, और वो तेज 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 दौड़ने लगा। इनकी नजर पड़ी थी, बड़ी तेजी से जा रहा है, मालूम होता कोई खास काम पे जा रहा है। देखा तो एक ब्रिज पुल पर चढ़ गया पानी के, और पुल पर से दौड़ता हुआ जा रहा है, इनको थोड़ी तशवीश हुई है, उसके पीछे हो लिए, पुल पे से उतरा, फिर भागने लगा और एक दरख्त की तरफ जाने लगा, इनको और तशवीश हुई, दरख्त के नीचे एक आदमी लेटा हुआ था, तो हजरत को तशवीश हुई कि इतनी बड़ी झाड़ी से एक बड़ा बिच्छू बरामद हुआ, उसने बाज़ाब्ता ब्रिज पार किया दरिया का, और फिर वो दरख्त की तरफ जा रहा है जहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है, वहां पहुंचा, और वहां पहुंचते ही उसने, हजरत अभी दूर ही थे, वहां गया और वहां से वापिस आना शुरू हो गया, ये उन्होंने देखा, फिर वहां से वापस आया, फिर उसने पुल पार किया, फिर उसके बाद फिर अपनी झाड़ी के अंदर दोबारा चला गया। इन्होंने सोचा कि भाई ये क्या खास बात है, उधर जाना चाहिए। वहां जाके जो देखा तो एक बहुत बड़ा सांप दरख्त पे से उतर रहा था उस आदमी को काटने के लिए, तो ये बिच्छू गया और इसने सांप को डस दिया और सांप मर गया वहां पे, ये बिच्छू वापस हो गया। तो ये बिच्छू असल इस मुहिम पे निकला था कि वो सांप को खत्म करे, वो समझ गए। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री का ख्याल हुआ कि ये तो कोई इतना बड़ा अल्लाह का वली है कि ये सो रहा है, तो उसकी हिफाजत के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने गैबी इंतजाम किया, ये तो जियारत करना चाहिए इसकी, इसे तो दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए, इसकी जियारत करनी चाहिए। करीब पहुंचे, एक साहब लेटे हुए हैं, और करीब पहुंचे तो एक साहब लेटे हुए हैं और नशे में धुत हैं और शराब की बू आ रही है, बस इनकी आंखों में पानी आ गया। कहने लगे परवरदिगार आपकी भी शान है, आपकी भी शान है, कैसे बंदे की आपने हिफाजत की, एक ऐसा जो आपका नाफरमान है, जो शराबी है, नशे में धुत है, सांप काटने के लिए आता है तो आप उसकी जान बचाने के लिए बिच्छू को भेजते हैं, बिच्छू के जहर को सांप बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मर जाता है, उसने डस दिया और ये बिच्छू ने आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने तो सिर्फ सांप को काटा और चला गया। हाकिफ गैबी ने पुकारा, आवाज आई, इतने बड़े मर्तबे के बुजुर्ग थे कि आवाज आ जाती थी, आवाज आ गई कि ज़ुन्नून अगर मैं अपने नेक बंदों ही की हिफाजत करूं तो मेरे बुरे बंदों की फिर कौन हिफाजत करेगा, मुझे तो दोनों की करनी है, अल्लाह ऐसा है मेरे दोस्तों के अपनों की भी सुनता है, परायों की भी सुनता है, नेकोकारों की भी वो हिफाजत करता है। वो गए, उसको उठाया, उसको नहलाया धुलाया और उसको होश में लाया, उसके बाद में उसको बताया कि बेवकूफ तुझे पता है कि तेरे परवरदिगार तुझ पर कितना मेहरबान है और कैसे उसने तेरी हिफाजत की है, तेरे नींद में कहां आदमी अपने में हुआ है। जब उसको सारा वाकया सुनाया तो वो बहुत ज्यादा वो मुतासिर हुआ और उसने हजरत के हाथ पे तौबा की, फिर वो खुद भी बड़े अल्लाह वालों में से बन गया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है मेरे दोस्तों कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब जो असबाब उन्होंने पैदा कर दी है वो खत्म हो गए, अब उनके उनके हाथ से बाहर हो गए, वैसी बात नहीं, वो नए नए सबब पैदा कर देंगे, वो हर एक के लिए एक नया सबब पैदा कर सकते हैं, उसकी जिंदगी के लिए, उसके कारोबार के लिए, उसकी बरकत के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके मईशत, सारी दुनिया मिलकर मुसलमानों पर रोजी को तंग करे तो क्या मुसलमान मर रहा, जी नहीं रहा मुसलमान, जी रहा, खा नहीं रहा मुसलमान, खा रहा। तदा अलैकुम अल उमम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेंट को ये फरमाई थी कि उम्मतें तुम पर ऐसी टूट पड़ेंगी जैसे कोई दावत के खाने पे एक दूसरे को बुलाया करता है, ऐसे एक दूसरे को बुलाएंगे तुम्हारे नुकसान पहुंचाने के वास्ते, आंखें देख रहे नहीं देख रहे नज़दारों को, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ इब्तिला का मामला फरमाना चाहते हैं उसके साथ इब्तिला का है, जिसके साथ आफियत का मामला चाहते हैं उसके साथ आफियत है, और हम सबके जिम्मे है कि हम अल्लाह से आफियत मांगे, अल्लाह ताला हम सबको आफियत अता फरमाए। हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि आफिया, अल्लाह ताला से आफियत मांगो, अपने आप को मसाइब मत मांगो, आजमाइश मत मांगो, मुसीबत मत मांगो कि नहीं हम भी झेल लेंगे, हम भी मानो, नहीं आफियत मांगो कि अल्लाह हम कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, आप हमें आफियत से रखिए। अल्लाह पाक है मुसब्बिबुल असबाब, अल्लाह असबाब पैदा करने वाले हैं, वहां सबब पैदा कर दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी और हाजरा का भी काम निकल गया और वहां से कबीला आके आबाद हो गया बनू जुर्हम का, और फिर उसके बाद वो सिलसिला बढ़ता गया चढ़ता गया। वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग में लगे हुए चूंकि उनको हिजरत का हुक्म था, वापस चले जाते थे वो, फिर वहां से आते रहते थे वो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते और खबरगिरी करते, और हम सब जानते हैं कि फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर अल्लाह ने क्या कहा, जब चलने फिरने के काबिल हो गया, भाग दौड़ के काबिल हो गया, और मैं इसको ज़ुबह करो, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ جب دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے یا بنی انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے، بتاؤ تمہاری کیا رائے، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی ہیں، نبی کا خواب بالکل ویسے ہی ہوتا ہے، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر، بچہ ہے کیا کہہ رہا، ابا جان اللہ نے جو حکم دیا وہ کیجیے آپ، حالانکہ پتا اللہ نے کیا حکم دیا ہے، अपने लिए हुक्म दिया कह रहे कि या अबी फाल मा तुमर, जो हुक्म दिया गया वो आप फरमाइए, जहां तक मेरा मामला है सतजिदनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिर पाएंगे, इंशाअल्लाह भी कह रहे हैं अल्लाह पर अल्लाह की मदद जरूरी है, तवाज़ो की बात है और एतमाद भी है कि साबिर पाएंगे आप, जो हुक्म हुआ है ठीक है आप मुझे ज़ुबा कर डालिए। मतलब क्या बात थी बच्चे में, क्या बात थी, चूंकि पैगंबर थे, पैगंबर होने वाले थे, एक लड़का है उसका यह मिजाज है, एक खातून है उसका यह मिजाज है। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप के बेटे के इस जवाब को सुन लिया तो तैयारी का हुक्म दे दिया, और उलमा ने लिखा है कि अगर बेटा न मानता तो भी इब्राहिम कोई मानने वाले नहीं थे, ये थोड़ी था कि अगर बच्चा कहे हाँ तो मैं ज़ुबा करूंगा नहीं तो नहीं, नहीं वो तो बच्चे को इसमें शरीक करना था कि ऐ बेटे तू इस सआदत में शरीक हो जा कि अपनी मर्जी से अल्लाह के नाम से कुर्बान हो जा, बच्चे को शरीक करना था इस सआदत में कि ज़ुबा तो होना ही है, अगर तू अपनी मर्जी से हो गया तो अल्लाह राजी तेरे से भी हो जाएंगे जैसे हमसे हो जाए। ये चीज होती है अपनी मर्जी से करने के लिए। तैयारी का हुक्म दे दिया, अम्मा ने बच्चे को नहलाया है, नए कपड़े पहनाए हैं, छुरी को तेज किया है, कपड़े में लपेटा है, उसके बाद में बाप के अपने शौहर के हवाले किया, और एक माँ अकलौते बेटे के बारे में, नेक बेटे के बारे में, एक तनाव होने की हालत में अपने शौहर को छुरी हवाले कर रही है और कह रही है कि ले जाओ इसको पत्थरों में ले जाके सुबह करके दो टुकड़े कर दो। बताओ मेरे दोस्त, पैगंबर नहीं है? चलो भाई पैगंबर है, आसमान से वही आती है, फरिश्तों से बात करते हैं, मर्द आदमी है, एक मकाम है। खातून का ईमान, अल्लाह पाक ने क्या मकाम दिया उनको, अपने बेटे को जुबा करने के लिए पेश, बेटा भी जुबा होने के लिए पेश, बाप भी जुबा करने के लिए पेश, रास्ते में शैतान ने बहकाया तो उसको कंकर मार रहे हैं, उसको रमी कर रहे हैं, और फिर बिलाखिर लिटा ही दिया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, दोनों के दोनों ने अपने आप को हवाले कर दिया और पेशानी के बल लिटा ही दिया। बना देना हुआ या इब्राहिम, हमने पुकार दिया कि ओ इब्राहिम बस काम बस हो, खत्म हो गया काम। कब सद्दक़्तर रुया, जो ख्वाब तुमने देखा था वो तुमने सच्चा कर दिया, तुम्हारा जो काम था वो तुमने कर दिया पूरा, बेटे को तुमने जुबा कर ही दिया, जो कोशिश इनके बस में थी वो कर दी। इब्राहिम मिजाज मेरे दोस्तों, ये हमारा और आपका मिजाज सबका यही होना है, हम सब अल्लाह के दीन के लिए इसी तरह की कुर्बानी देना है, हम सबको अल्लाह के नाम पे ऐसे ही मरने का जज्बा अपने अंदर रखना है, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह हमसे ऐसे ही चाहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमसे यही चाहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का गवाही देने वाला सिर्फ एक अल्लाह की मानता है, और अल्लाह अल्लाह की मानता है अल्लाह के हबीब के रास्ते से, क्योंकि अल्लाह के हबीब अल्लाह के नुमाइंदे, जो काम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, जो हमारे करने से भी मुताल्लिक है, उसको करना अल्लाह ही का करना है, सरकार का काम अल्लाह ही का काम है। वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन अल्लाह रमा, तुमने कंकर फेंके तो तुमने नहीं फेंके, अल्लाह ने फेंके। इन्नल्लज़ीना युबायउनक इन्नमा युबायउन अल्लाह, जो लोग आपसे बैत होते हैं वो अल्लाह से बैत होते हैं, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ है इनके हाथों के ऊपर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हाथ रखते थे और जो बैत लेने वाले होते थे वो ऐसे हाथ रखा करते थे, हुज़ूर पाक बैत लेने वाले ऐसे हाथ रखते थे और आप ऐसे रखा करते थे। अल्लाह तआला फरमा रहा है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इनके ऊपर अल्लाह का हाथ है, ये फरमा रहा है, ये हाथ अल्लाह के रसूल का दिख रहा है आपको, लेकिन इसको अल्लाह का ही समझना होगा। गुफ्तगू गुफ्ता अल्लाह अबूद गर्ज हल्कों में अब्दुल्ला अबूद, उनका कहा हुआ अल्लाह का कहा हुआ है, अगर से अब्दुल्ला के हल्के हलक से आप कहता हुआ जुबान अल्फाज निकलते हुए नजर आते हैं। सरकार की एक एक सुन्नत और आप की एक एक अदा और आप का एक एक अमल मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ही का अमल है, वो अल्लाह ही का काम है, अल्लाह का पसंदीदा है, अल्लाह की नुमाइंदगी में अल्लाह ही ने बताया कि ऐसा करें आप, और ऐसा करने को फरमाया और ऐसी तरबियत करें आप, जो फिक्र आपकी वो फिक्र हमारी होनी। आपने जिस चीज को बड़ा देखा उसको हम बड़ा देखेंगे, आपने आखिरत को बड़ा देखा हमें भी आखिरत को बड़ा देखना है, आपने जिस चीज को छोटा देखा उसे हमें छोटा देखना है, आपने दुनिया को छोटा देखा हमें भी दुनिया को छोटा देखना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जितना छोटा देखा, अल्लाह करे कि हमें भी दुनिया उतनी ही छोटी नजर आए, और सरकार ने दुनिया को कितना छोटा देखा, लोकानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बुहूदा मा सका मिनहा काफिरन शिरवता मा, अगर ये दुनिया अल्लाह की नजर में मच्छर के पर की बराबर की हैसियत रखती तो एक काफिर को अल्लाह ताला एक घूंट भी पानी का ना देता, पूरी दुनिया को मच्छर के पर के बराबर भी नहीं देखा। उन पर ईमान लाने वाला और उनसे मोहब्बत करने वाला वो किस नजर से देखे इस दुनिया को, वो भी इस दुनिया को इसी नजर से देखना होगा। जो आपकी फिक्र वो हमारी फिक्र, जो आपका हम गम वो हमारा हम गम, जो आपका अमल वो हमारा अमल, हमको नकल करना है, इन तुतियों होता तदो नक्श कदम पर चलना है, पैरवी करनी है उनके नक्श कदम पर चलना है। इसके लिए मेरे दोस्तों भाइयों कहते हैं कि इब्राहिमी मिजाज में ये बात है कि अल्लाह के दीन के लिए जीने मरने का जज्बा हमारे अंदर आ जाए, उसके लिए दीन सीखना होता है ताकि पहले हमारे अंदर ये चीज आ जाए और फिर ये दुनिया के कोने कोने में अक्ताय आलम में हर हर कच्चे पक्के मकान में पहुंच जाए। ये मेरे दोस्तों दावत की नियामत जो अल्लाह पाक ने हमें दी है वो इतनी अजीम नियामत है कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसका जिसका कोई तनासुब नहीं है, जिसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अल्लाह ने ये क्या चीज इस उम्मत मरहूमा को अता फरमा दी है। पहले नबी गुजर जाते और उनकी उम्मतें जो है वह दावत का काम करती जैसे उनके बिसात में होता, उसके बाद में उस उम्मत में गफलत आ जाती और वो उम्मत दावत के काम को छोड़ देती तो फिर और नबी आ जाया करते थे, क्योंकि पहले के जो नबी होते थे वो खातिम नहीं होते, आखिरी नहीं होते थे, तो उम्मत जब काम छोड़ देती थी तो फिर वो दूसरे आ जाते थे। इस उम्मत में भी नबी आए हैं, वो उम्मत उस उम्मत में काम करती रहती, जब काम करना छोड़ देती और गुमराही फैल जाती तो फिर और नबी आ जाते, फिर सिलसिला चलता, फिर उम्मत काम करती, फिर उम्मत भी छोड़ देती तो फिर और नबी आ जाते। ये अल्लाह तबारक व तआला का सिलसिला था।
لیکن جب عقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ آخری نبی ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. اب نبی کا جو کام, نبوت والا جو کام ہے, دین کی محنت کا, دعوت الی اللہ کا, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا جو کام ہے, وہ اس امت کو دے دیا گیا کہ تم کو خود بھی دین سیکھنا ہے, تم کو خود بھی دین پر چلنا ہے, تم کو خود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس دین کی امانت کو ہر کس و ناکس تک پہنچا دینا ہے, ہر کچے پکے مکان میں پہنچا دینا ہے, ہر بر اعظم میں پہنچا دینا ہے, ہر جزیرے میں پہنچا دینا ہے, جہاں انسان نام کی کوئی مخلوق بستی ہو وہاں تک پہنچانا ہے, اور جہاں جنات نام کی کوئی مخلوق بستی ہو وہاں تک بھی پہنچا دینا ہے اگر ہماری بھی ساتھ میں ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اگر یہ امت غفلت کرتی ہے اور نہیں کرتی اس کام کو, تو بھی کوئی نبی نہیں آئیں گے. اگر یہ امت اس کام سے غفلت کر دے اور چھوڑ دے اس کام کو, تو بھی کوئی نبی نہیں آئیں گے. جب کوئی نبی نہیں آئیں گے تو حق تعالی شانہو اپنی مخلوق پر رحم فرما کر اس امت کو جو اس غفلت میں پڑی ہوئی ہے غفلت سے اٹھاتے ہیں اور اس کو دھکے مارتے ہیں کہ تو اپنا کام کر. اس لیے اور لوگوں کے مقابلے میں ہمارا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اور دعوت الی اللہ کا فریضہ اور دین کی محنت کا جو فریضہ ہے, وہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہے, بہت نازک ہے. پہلے کے لیے یہ تھا کہ آلٹرنیٹ تھا کہ پیغمبر پھر آ جاتے تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کی وجہ سے کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے. اب ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو جنت میں جانے کے لیے اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے جو ضابطہ طے کیا ہوا ہے وہ دین کا ہے. دین ملے گا تو آدمی کامیاب ہوگا, دین نہیں ملے گا تو آدمی ناکام ہوگا. جب دین نہیں ملے گا تو آدمی ناکام ہوگا, تو جتنے بے دینی کے ساتھ مر رہے ہیں وہ ناکامی کے راج ناکام ہو رہے ہیں, وہ جہنم میں جائیں گے. اس دنیا کی کامیابی سے دھوکہ دینا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, یہ تو ٹیمپرری ہے, یہ تو امتحان کی جگہ ہے. یا کسی کو مل جانا کامیاب ہونے کی دلیل نہیں, کسی کو نہیں ملنا ناکام ہونے کی دلیل نہیں. یہاں مکان مل گیا, یہاں سواری مل گئی, یہاں چیزیں مل گئی, یہاں پیسہ مل گیا, یہاں دولت مل گئی, یہ کامیابی نہیں ہوتی. کامیابی تو جب ہوتی ہے کہ یہاں جو چیزیں ملی ہوئی ہیں وہ سب لے کے آدمی جا سکتا ہے آگے کی زندگی میں, کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتا ہے, ہاتھ خالی جلا جاتا ہے. کامیابی تو وہ ہے کہ آدمی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. وہ اللہ نے اس پر موقف کر دیا ہے کہ دین آدمی کے پاس ہو, اور دین آدمی کو ملے گا دین کی محنت. جب دین وہاں تک پہنچے گا, اس پر دین کی محنت ہوگی, تو اگر وہ سعید قلب ہے, سعادت مند دل والا ہے, تو وہ لے گا, اور اگر دل سعادت مند نہیں ہے تو وہ محروم رہ جائے گا. لیکن پہنچنا تو اس تک ضروری ہے. اس لیے اس پہنچنے کے انتظام میں جو کچھ بھی کمی آئے گی وہ اس امت سے آئے گی, اور اس امت مسلمہ سے اس کے اندر کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس امت سے ناراض ہوں گے, اور جب اس امت سے ناراض ہوں گے تو اپنی مدد بھی ہٹا لیں گے اور اس پر دشمن کو مسلط کریں گے. آج پوری دنیا کا مسلمان جو پریشان ہے, اس کا بہت بڑا سبق اللہ کے دین کی محنت میں کمی کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے دین کی محنت کی کمی سے دین دوسروں تک نہیں پہنچ رہا, اور کوئی دوسرا اس کا آلٹرنیٹ عالم اسباب میں اللہ نے اب نہیں بنایا ہے. اللہ قادر ہے کہ اس کے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت دے دیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی کی ذریعے کے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر ایمان پیدا کر دیں, اور کبھی اپنی قدرت سے ایسا کرتے بھی ہیں, مگر ان کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو دار الاسباب بنائے ہیں. جب دین کی محنت ہوگی تو دین زندگیوں کے اندر آئے گا, جب دعوت پہنچے گی تو لوگ جن تک دعوت پہنچی ہے ان میں جو سعید قلوب ہیں وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے. دین دعوت کی مثال بارش کیسی ہے, جیسے بارش برس جائے زمین پر تو جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے, جو چٹیل ہوتی ہے پتھریلی ہوتی ہے وہ نہیں جذب کرتی ہے. دعوت ہوگی سارے انسانوں پر, ساری انسانیت پر دعوت ہوگی, سارے ملکوں میں ہوگی, سارے علاقوں میں ہوگی. جو سعید قلوب ہیں وہ لے لیں گے اور جو غیر سعید ہیں وہ نہیں لیں گے, اور ہو بھی ایسے ہی رہا, ہو بھی ایسے ہی رہا. ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کی محنت کو چلا دیا. آپ کسی جگہ بھی جائیں, کتنے ہی گندی اور فحش اور بے حیائی اور بدتمیزی کی دنیا میں آپ چلے جائیں, وہاں پر بھی آپ کو ایسے ہیرے نظر آئیں گے کہ آپ حشاش کر کے رہ جائیں گے کہ پروردگار یہاں پر بھی ایسے نیک بندے رہتے ہیں. جو دعوت پہنچی ان تک دل میں نیکی تھی انہوں نے لے لیا, اور ہر قسم کے خرافاتی ماحول سے اپنے کو انہوں نے بچا لیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے تو ان کے لیے اس ماحول میں دین پر چلنے کے اسباب پیدا کر دیے, کیونکہ وہ سبب انہوں نے پیدا کر دیا اس کا, اب وہ دین پر چل رہے ہیں. امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں, کاروباری بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, وکلا بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, سب ہیں, ہر قسم کے شعبے والے ہیں, پوری دنیا میں چلی. کیونکہ دعوت جب چلتی ہے تو بارش کی طرح سے. اب اگر یہ دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے میرے دوستو, تو پھر اس کی ذمہ داری اس امت پر آتی ہے کہ دعوت نہیں پہنچے گی تو جو لوگ مر رہے ہیں بغیر کلمہ نماز کے بغیر ایمان کے مریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے, اس کا وبال اس پر ہوگا. اور اس کی سستی کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے مخلوق کا, ساری مخلوق کا جو نقصان ہو رہا ہے اس امت مسلمہ کی سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ امت مسلمہ سزا کی مستحق ہو جاتی ہے اللہ کی نظر میں. یہ مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ اگر تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرو گے تو دنیا میں اللہ تمہیں سزا دے گا. آخرت کا حساب تو الگ ہے, دنیا میں نمٹے گا. یہ کام تو تمہیں کرنا ہے, تم اگر نہیں کرو گے تو اسلام کی تبلیغ کا کام یہودی کریں گے, اسلام کی تبلیغ کا کام غیر مسلم کریں گے, اسلام کی تبلیغ کا کام دہریے کریں گے, ملحد کریں گے, منافق کریں گے, مشرک کریں گے, عیسائی کون کرے گا؟ مسلمان نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اب اگر یہ مسلمان نہیں کرتا ہے تو اور کوئی دوسرا سبب عالم اسباب میں نہیں ہے, کیونکہ نبی آتے تھے سبب کے درجے میں, نبی اب نہیں آئیں گے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس لیے اس امت کے میرے دوستو تنبیہ متنبہ کیا جاتا ہے, اس کو پیٹا جاتا ہے, اس کو مارا جاتا ہے, اس پر ظلم کرایا جاتا ہے, اس پر زور توڑا جاتا ہے, اس پر دشمن مسلط کیا جاتا ہے, اس کو مغلوب کیا جاتا ہے, اس کو مقہور کیا جاتا ہے, اسے سلطنتیں چھین لی جاتی ہیں, اس سے اقتدار لے لیا جاتا ہے, اس کو زمینوں سے نکال دیا جاتا ہے, اس کو ملکوں سے نکال دیا جاتا ہے, ان کو ریفیوجیز میں ڈھکیل دیا جاتا ہے. آج پوری دنیا کا 95% ریفیوجیز مسلم ہیں. سو جتنے دنیا میں ریفیوجیز ہیں ملکوں کو چھڑائے ہوئے, اپنے ملک سے باہر جانے پہ مجبور کیے ہوئے, بے یار و مددگار خانمہ کی طرح سے پڑے ہوئے ہیں میدانوں کے اندر, 95% مسلمان ہیں. اللہ کے دین پر اگر تم کو اپنے وطن سے چھوڑنا نہیں آیا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ وطن نہیں چھڑایا جائے گا؟ اللہ کے نام پر قربانی اگر کرنی نہیں تم نے اختیار کی تو تم یہ سمجھتے ہو کہ قربانی تم سے نہیں لی جائے گی؟ مگر پہلی اور دوسری میں فرق یہ ہے کہ اگر تم اپنے ارادے سے کرتے تو دین پھیل جاتا. آج اتنے ریفیوجی پوری دنیا میں پھیلے پھر رہے پڑے ہوئے, اگر یہ اپنے ارادے سے اللہ کے نام پہ ریفیوجی بنے ہوتے آج پوری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی. اپنے ارادے سے کرو قربانی, اپنے ارادے سے دو, ترک وطن اپنے ارادے سے کرو, ترک مستقر اپنے ارادے سے کرو, مال کو اپنے ارادے سے لگاؤ. کتنا مال لوٹا جا رہا ہے, کتنے مالوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, کتنا مال چھینا جا رہا ہے. اگر اللہ کے نام پہ یہ مال اپنی مرضی سے دیا جاتا تو کتنی ہدایت عام ہو جاتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے اس امت کے ساتھ میں کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ہم اس دنیا میں ہے ہی اس مقام پر کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور جو آدمی محنت کرے گا تو اللہ پاک نے اس کو بڑا اعزاز دیا ہے, بڑا مقام دیا ہے, کرنے والے سے بڑے خوش ہوتے ہیں. پھر جو اس کا مقام دیا ہے وہ اس کا مقام دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی پوزیشن وہ ہے, اس کا عہدہ ایسا ہے, اس کی پوزیشن ایسی ہے تو اس کی تنخواہ بھی ایسی ہونی چاہیے, اس کا معاہدہ بھی ایسے ہونا چاہیے. پوری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ امت مسلمہ جنت میں نہ چلی جائے. تم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے آخری ہو, لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے تم سب سے پہلے ہو. ساری امت پر گواہ اس امت کو بنایا جائے گا, ساری امتوں پر. جو امتوں کا اور نبیوں کا ٹکراؤ ہوگا وہاں پر, اور نبیوں کا انکار کر دیں گی امتیں کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا نہیں, وہ کہیں گے ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کون ہے تمہارا گواہ جو تمہیں بتایا کہ ہاں تم نے اپنا فریضہ ادا کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم امت محمدیہ علی صاحبیہ تحیت و تسلیم ہے, یہ گواہی دے گی کہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے. قرآن میں انہوں نے خوب پڑھا ہے, حدیثوں میں انہوں نے خوب پڑھا ہے کہ ہر نبی نے کیسے اپنے قوم کو پیغام دیا ہے. یہ امت کھڑی ہوگی اور گواہی دے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبروں نے اپنے فریضے کو ادا کیا ہے اور امانت تم تک پہنچا دی. ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسا پتا چلا؟ وہ کہیں گے اللہ کے کلام سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہمیں پتا چلا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی میں لایا جائے گا کہ اس امت پر گواہی دو کہ یہ امت جو گواہی دے رہی ہے وہ صحیح گواہی دے رہی ہے. اور تب ویکون الرسول علیکم شہیدا, اور رسول جو ہے وہ تم پر گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا مقام دیا میرے دوست. اور جتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی ان سب کا ثواب اس امت میں آ جائے گا. اس امت کو یہ بزنس دیا گیا, یہ کاروبار ہے, تم کرو, مال لگاؤ, یہ کاروبار ہے تمہارا, وقت لگاؤ, یہ کاروبار ہے تمہارا. اس وجہ سے جو کرے گا اس کو اللہ خوب نوازیں گے, دنیا میں مدد ہوگی اس کی. اللہ تعالیٰ کی مدد کے لینے کا یقینی راستہ کہ اللہ کے دین کا کام کرنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینے کے لیے, حوصلہ افزائی کرنے کے لیے, چاہت بتانے کے لیے, محبوبیت بتانے کے لیے فرماتے ہیں کہ دین کی محنت کرنے والا میری مدد کرنے والا ہے. وہ غنی ذات ہے, وہ سمد ذات ہے, وہ بے نیاز ذات ہے. واللہ غنی عن العالمین, سارے عالم والوں سے وہ غنی ہے, اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ موتی ہے, وہی رب ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن جس نے اس کی مخلوق کو ہدایت کا راستہ بتایا اور اس کے لیے اپنا پسینہ بہایا اور اس کے لیے اپنا مال اور وقت لگایا, اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اس نے میری مدد کی کہ اس نے میری مخلوق کی مدد کی. یہ مخلوق کی مدد ہے, اس مخلوق کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد فرمایا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کل قیامت میں فرمائیں گے کہ بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی. بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ کی ذات سبحان، آپ عیب سے پاک، آپ کے بیمار ہونے کا کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے کہ میرا فلاں ولی بیمار تھا، اگر تو اس کی مزاج پرسی کر لیتا تو میری مزاج پرسی کے معنی میں تھی وہ بات. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں ننگا تھا تو نے مجھے پہنایا نہیں. بندہ کہے گا پروردگار کھانا پینا پہننا یہ تو ہم فقیروں کا کام ہے، آپ تو غنی ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، اگر فلاں بندے کو کھلا دیتا تو آج میں یہ کہتا کہ تو نے مجھے کھلایا، اگر فلاں بندے کو پلا دیتا آج میں یہ کہتا کہ تو نے مجھے پلایا، اگر فلاں بندے کو پہنا دیتا آج میں یہ کہتا کہ تو نے مجھے پہنایا. اگر کسی بندے کو ہدایت دی جائے، اگر کسی بندے کی مدد کی جائے دین پر آنے کے لیے اور دین کی اس کو دعوت دی جائے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میری مدد ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ صرف یہ نہیں فرماتا کہ یہ مدد ہے بلکہ ترغیب دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والے تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا اپنے کہ کون ہے میری اللہ کی مدد کرنے والا، اللہ کے لیے مدد کرنے والا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو عیسی علیہ السلام کے جو سچے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے، ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی. کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ کھڑے ہو گئے تھے مدد کرنے کے واسطے. اے امت محمدیہ، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، حبیب کی امت ہو، تمہارا تو مزاج ہی اس دین کی محنت کا ہے، تمہارا تو مزاج ہی تسلیم و تفویض کا ہے، تمہارا تو مزاج ہی قربانی دینے کا ہے، تمہارے اندر تو یہ ایبلٹی ایسی رکھی گئی ہے کہ جسے تمہارا خمیر اسی سے بنایا گیا ہو. تم ہر قیمت پر اس بات کو ترجیح دینے والے ہو کہ اللہ کا نام دنیا میں بلند ہو اور اللہ کا نام دنیا میں زندہ ہو جائے. تمہارے لیے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دینا اس امت کو یہ حکم دینے کے بعد کہ تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دینا اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ جن کے اندر استعداد کم تھی جب وہ کھڑے ہو گئے تو تمہارے اندر تو استعداد زیادہ اللہ نے رکھی، کیونکہ اس امت میں پچھلی امتوں کے مقابلے میں استعداد کا زیادہ ہونا یہ نصوص سے ثابت ہے، یہ بات ثابت ہے بالکل. قال الحواریون نحن انصار اللہ، جب وہ کھڑے ہو گئے فآمن الطائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة، بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی اور ایک جماعت کافر ہو گئی. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین، تو پھر ہم نے ایمان والوں کی تائید کی اور ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، اور یہ ایمان والے جو ہیں وہ غالب ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ دنیا میں بھی اللہ پاک غلبہ اور برتری عطا فرما دیں گے اگر یہ امت اپنی ذمہ داری پر صحیح معنی میں کھڑی ہو جائے گی، اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑی ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اس لیے اس کے فضائل ہیں. اس لیے آدمی اللہ جب اس مبارک راستے میں چلتا ہے تو اس کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرما دیتے. اس میں اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں، اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور عمل جتنے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں ان سب کو آدمی کے حساب میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے. اس نے تو 60 سال ہی عمر کی، لیکن اس نے جتنے لوگوں کو راستے پہ ڈالا ان سب کی عمر بھی اس کے حصے میں ڈالی گئی. اس نے تو حج ایک آدھی ادا کیا، لیکن اس کے حساب میں ہزاروں حج ہیں. اس نے تو تھوڑی سی زکات نکالی تھی، لیکن اس کے حساب میں پہاڑوں جیسی زکات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جن لوگوں کو خدا کا راستہ بتایا وہ سب خدا کے راستے پہ چلتے رہے. اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے، آج بھی اس دنیا میں ایسے بزنس چل پڑے ہیں کہ بھائی تم جتنے گراہک بناؤ گے اتنا پروفٹ تم کو ملتا چلا جائے، تم جتنے گراہک بناتے چلے جاؤ گے، جتنے کسٹمر تیار کرتے چلے جاؤ گے اتنا تم کو بینیفٹ آتا چلا جائے گا. کتنے ایسے بزنس نکل چکے ہیں، تو اللہ تو سب سے بڑا بزنس، سب سے زیادہ بزنس اللہ کے پاس ہے. بزنس سارے بزنس کے راستے ان کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ایسا بزنس دین کا بنایا ہے، یہ کاروبار ہے. اسی لیے میرے دوست بھائیو، دین کے لیے وقت لگانے کو کاروبار اور تجارت کہا گیا ہے. تو ہم دو اعتبار سے اس کے محتاج ہیں، اس دعوت والے راستے کے، تبلیغ میں جانے کے، وقت اپنا لگانے کے. ایک تو اس وجہ سے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہو جائے، ہم صحیح بندے بن جائیں، ہم سچے امتی بن جائیں، ہمارے اندر توحید کامل ہو جائے، توکل کامل آ جائے، اللہ پہ بھروسہ ہمارا بن جائے، اللہ کو اپنا رب ماننے کا یقین ہمارا کامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تفویض و تسلیم آ جائے، صبر اور شکر کا مزاج آ جائے، جو اللہ کے پسندیدہ صفات ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں، مرنے سے پہلے پہلے صفات کے اعتبار سے ہم اپنے کو کامل کر لیں. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو صفات کے اعتبار سے کامل ہوگا وہ جنت میں جائے گا، وہاں کاملین کو رکھا جائے گا، نہ کسی کو دھوڑے رکھا جائے گا. اگر عیب والوں کو جن کے صفات نہیں بنے ان کو اگر جنت میں رکھیں گے تو جنت کیا ہو جائے گی؟ جہنم ہو جائے گی. پھر تو ایک دوسرے کو ستائیں گے، پھر وہاں پہ ایک دوسرے پہ ظلم کریں گے، وہاں ایسا کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا. تو اس دنیا میں جو صفات اللہ چاہتے ہیں وہ صفات بنانے کا مقصود یہ ہے کہ جنت کے قابل ہو جائیں. تو جو صفات اللہ ہم سے چاہتے ہیں مرنے سے پہلے پہلے وہ صفات آ جائیں. میرے دوستو موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب وہ آ جائے گی, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب وہ چلی جائے گی. دیکھو دنیا میں کیسے حالات ہو رہے ہیں, کتنا پرفتن دور آ گیا ہے, کیسے فتنے پوری دنیا میں آ رہے ہیں, کیسے حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں. صبح کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا, شام کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا, کب زندگی اٹھے گی اور کب زندگی رہے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. کتنے دن ہمارے باقی ہیں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے. بہت سخت حالات آ رہے ہیں مسلمانوں پر, اللہ ہی حفاظت فرمائے اور اللہ ہی عافیت کا معاملہ فرمائے. لیکن جو ہمارے پاس وقت رہ گیا ہے اس میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم صحیح ترتیب پر اپنے آپ کو اگر کھڑا کر دیں تو ہم چاہے کامل بنے نہ بنے کاملین میں شامل ہو جائیں گے. ہم چاہے کام کامل پورا تکمیل کا کریں یا نہ کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تکمیل فرما دیں گے. یہ اللہ کی عادت ہے کہ آدمی صحیح سبب کو اختیار کر لے تو ہو گیا. جو آدمی حفظ کرنے لگا ہو اور درمیان میں انتقال ہو جائے, روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو حافظ اٹھایا جائے گا کیونکہ اس نے حفظ شروع کر دیا تھا. جو آدمی حج کرنے کے لیے چلا تھا اور راستے میں وہ مر جائے تو وہ غیر حاجی اٹھے گا یا حاجی اٹھے گا؟ حاجی اٹھے گا, نہ صرف ایک حج کا اٹھے گا بلکہ قیامت تک کا حاجی اٹھے گا. اس کے حج میں اور دوسروں کے حج میں یہ فرق ہے کہ اس کے حج میں قیامت تک جتنے حج آئیں گے سب ہوں گے. اللہ کے راستے میں میرے دوستو کسی کام کو کرتے کرتے مر جانا اتنی بڑی بات. اگر ہم نے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر لیا اور دعوت والے کام میں اپنے آپ کو لگا دیا اس نیت سے کہ ہم صحیح ہو جائیں, نیت اپنی صحیح ہو اور کوشش ہم کرتے رہیں اور وقت نہیں ملا, تقدیر غالب آ گئی اور ہم مر گئے, کیونکہ ہم نے اپنے کو صحیح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا, اس راستے میں لگ گئے تھے, اللہ پاک ہمیں کاملین میں انشاءاللہ شمار فرمائیں گے اور کاملین ہی میں ہمارا حشر فرمائیں گے. کتنی بڑی میرے دوستو سعادت کی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے اور کیسی اچھی یہ تدبیر ہے. اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کی بات پھیلانے کی اور پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اپنے سے اگر ہم کرنا چاہیں تو بتاؤ کہاں سے یہ بات ممکن ہے؟ نہ ہمارے پاس وسائل ایسے, نہ زبان ہمارے پاس, نہ طریقہ ہمارے پاس, نہ سلیقہ ہمارے پاس, نہ کوئی سنتا اکیلے جا کے اگر ہم سنائیں تو. یہ تو جماعت کے ساتھ گھوم پھر کے چلے گئے تو جماعت کی بارے میں سارے ایک جماعت آئی ہے بلکہ سب سنتے, پوری جماعت بات تو ایک ہی آدمی کرتا ہے لیکن پوری جماعت کی وہ بات ہو جاتی ہے. تو دنیا میں اللہ کی بات پہنچانے کا اجتماعی طور پر جو ذریعہ اللہ نے مرحمت فرما دیا وہ ہم جیسوں کے لیے, نکموں کے لیے, نااہلوں کے لیے, کم صلاحیت والوں کے لیے اتنی نعمتیں غیر مترقبہ, اتنی نعمتیں عظمیٰ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے دوستو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس دعوت والی محنت کے عنوان سے. اس لیے اس کو ہمیں کرنا ہے اور ہم سب کر سکتے ہیں, ایک بھی ایسا نہیں ہے اس میں شاید کہ جو نہ کر سکے. شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے واقعی کوئی ایک آدھ ایسا ہو, لیکن 99% ایسے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ. بلکہ وہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ ایسے معلوم ہوا کہ جتنے اب تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں سب کا بھی احساس ویسے ہی تھا جو اس وقت نہیں لگے ہیں وہ ان کا احساس ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا ساری دنیا کر سکتی ہے, پہلے سب تبلیغ والے وہی سمجھتے تھے. جو 4-4 مہینے جا کے آئے اور جا رہے ہیں برابر, پہلے وہی سمجھتے تھے. جب جا کے آئے تو پتا چلا کہ بات ویسی نہیں تھی, وہ تو خامخا شیطان بہکا رہا تھا. شیطان کہتا ہے, کیسا بہکاتا ہے, آدمی سوچتا ہے نا ایسا بہکاتا, میں نہیں کر سکتا ہوں بلکہ سمجھا دیتا. آپ کو یہ کیسے معلوم کہ یہ شیطان بہکا رہا؟ آپ کر کے دیکھو, کر کے دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ میں تو کر سکتا ہوں, کچھ بھی نقصان نہیں ہو رہا, نہ جاب کا نقصان ہو رہا, نہ بیوی کا نقصان ہو رہا, نہ بچوں کا نقصان ہو رہا. شروع میں تو ایسا معلوم ہوتا میں 4 مہینے کو گئے تک بیوی زندہ رہتی کہ مردہ ہو جاتی تھی, بچے پورے مر جاتے ہیں کہ کیا آئے گی. بھائی یہ کوئی بلی کے بچے تھوڑے ہیں 7 دن تک مر جانے والے. آپ واپس آ جاتے ہیں تو بچے بھی ماشاء اللہ خیر خوبی سے ہے, بیوی بھی خیر خوبی سے, اور اگر مرنا ہی مقدر ہے تو آپ اس کی جان بچا لیں گے کہ یہاں رہیں گے؟ کچھ بھی خواہ کی بات ہے. تو شیطان کمل پکڑا, شیطان تمہیں محتاجگی سے ڈراتا ہے, فقر سے ڈراتا ہے, ضرورت سے ڈراتا ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں. واقعتاً مجبوری تو بہت ہی کسی کی کم ہوتی ہے. کسی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً دین کی محنت نہیں کر سکتا, یعنی سفر کر کے. مقام پہ تو نہیں کر سکنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, سفر کرنے کے معاملے میں بھی شاید ہی کوئی آدمی ہے جو معذور ہے. ہم سب کر سکتے ہیں میرے دوستو, اللہ کی اس نعمت کی ہم ناشکری نہ کریں. ضرور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں, اپنی نیت کو صحیح کریں, ارادہ ہم کریں کہ اللہ ہم دین کی محنت کریں گے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. دیکھو فتنوں کا دور ہے, دجالی فتنہ سروں پہ منڈا رہا ہے, بول نہیں سکتے کہ کل کے دن کیا حالات ہونے والے ہیں. پوری دنیا ایک گمبھیر سائے میں چل رہی ہے, ایک اندھیرا چھا رہا ہے اور حالات اتنے ڈراونے بنتے جا رہے ہیں دن بدن کے, کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا ہونے والا ہے. ایسے میں میرے دوست زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر ہم نے صحیح رخ کو لے لیا کہ اپنا ایمان بنانے والے راستے پر ہم پل چل پڑے اور اللہ کے دین کی بات پوری دنیا میں چل جائے, اس بات کو لے کر ہم اٹھے اور جو ہم سے ہو سکتا ہے حوصلہ وہ ہم نے کیا. نزدیک جانے کا حوصلہ ہے تو نزدیک کا ارادہ کیا, دور جانے کا حوصلہ ہے تو دور کا کیا, تھوڑے وقت کا حوصلہ ہے تو تھوڑے وقت کا کیا, زیادہ وقت کا حوصلہ ہے تو زیادہ وقت کا کیا، اللہ اسی بات پہ راضی ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ورحمہ والہ ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو بنیاد بنا کر ساری عالم کے اندر ہدایت کی ہوائیں چلا دیں گے، ہدایت کے فیصلے فرما دیں گے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف بندوں کی محنت دیکھنا چاہتے ہیں، بندوں کے ارادوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے جذبات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ میرے دین کے لیے کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ میرے نبی کے ساتھ میں کتنا تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے نبی کے کام سے کتنا اپنا دل کا لگاؤ بتانا چاہتے ہیں، صرف وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. ورنہ تو ایک فیصلہ ان کا، ایک امر کن ان کا ساری دنیا کے اوپر چھا جاتا ہے میرے دوست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتے ہیں کسی بات کا، فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اگر انہوں نے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا تو جن لوگوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے ارادے کر لیے، قسمیں کھا لی ہیں، اللہ ان کے دلوں میں نور ایمان کو داخل کر دے گا. جب ہدایت کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں ایسے ایسوں کو ہدایت مل جاتی ہے، ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کے رہے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، کچھ عجب نہیں ہے کہ ان قربانیوں کو بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ سرکار کی یہ پیشین گوئی ہمارے آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیں. وہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں میرے دوستو. اس لیے انشاءاللہ ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دن کی محنت کریں گے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے. جلدی جلدی سے نام لکھاؤ.
اللہ نے ارادہ بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کو استعمال کر لیں. ایک وقت آئے گا کہ آدمی اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکے گا. ماشاءاللہ. یہ کھڑے ہیں آپ کا، ان کا نام لکھنا ہے کیا؟ نام لکھنا ہے. ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے. بتاؤ بھائی. جلدی جلدی لکھا ہو، اور لکھنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی جلدی جلدی لکھے. فرمائے بزرگوں. اوپر والے بھی نام لکھیں اور لکھائیں، باہر کے حال میں بھی کئی ساتھی نام لکھنے والے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے نام ضرور لکھوائیں، اپنے شوق سے، اپنی رغبت سے، اپنے دل کی چاہت سے. فرماؤ دوستو. سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر ونسالك عزيمه الرشد ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ دین کی محنت کا شوق ہمیں نصیب فرما دیجئے، آپ کی محبت عطا فرما دیجئے، آپ کے حبیب کی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے دین کی محنت کی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس چیز کی محبت آپ دے دیتے ہیں اس چیز میں ہر چیز قربان کرنا، مال لگانا، جان لگانا آسان فرما دیتے ہیں. اپنے کرم سے آپ اپنی اور اپنے حبیب کی اور اپنے دین کی محنت کی محبت نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا اس فرض کو ادا کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ دین کی محنت کی فہم عطا فرمائیے، اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیجئے، دنیا بے ثبات کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجئے. اے اللہ دنیا کی گندی محبتوں سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجئے. اے اللہ سچی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجئے، آخرت کی فکر ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آخرت کی فکر ہمیں نصیب فرما دیجئے، آخرت کی تیاری کرنے والا ہمیں بنا دیجئے. اے اللہ دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ ہمیں نصیب فرما دیجئے، دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہمیں نصیب فرما دیجئے، علماء سے پوچھ پوچھ کر چلنا نصیب فرما دیجئے، ذکر و فکر ہمیں نصیب فرمائیے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اخلاق ہمارے درست فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے معاملات درست فرما دیجئے، معاملات میں آپ کا خوف ہمیں ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، معاملات میں آپ کا ڈر ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح معاملے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، تھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، وعدہ خلافیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، بات سے بچل جانے سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر امن و امان کو قائم فرما دیجئے، یا اللہ بے امنی کی کیفیت کو ختم فرما دیجئے، ظلم و ستم کی کیفیت کو ختم فرما دیجئے، اے پاک پروردگار ساری دنیا کے مسلمانوں کی جانوں کی مالوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ جنگ کے خطروں کو ٹال دیجئے، امن و امان کو نصیب فرما، امن و امان نصیب فرما دیجئے، سکون نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دین کی محنت کا میدان فراہم فرما دیجئے، عافیت والا راستہ نصیب فرما دیجئے، ہر قسم کے شر سے فتنے سے حفاظت فرمائیے، مسیح الدجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، مال و دولت کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، بے حیائی اور سرکشی کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہماری دنیا اور آخرت کو آسان فرمائیے، دنیا اور آخرت کے ہر ہر مرحلے میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، دنیا اور آخرت دونوں آسان فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی تمام حاجتیں آپ کے سامنے پیش ہیں، ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت کو آپ پوری فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت کو آپ پوری فرما دیجئے، خاص طور پر جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجئے، جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو آسان خوب اچھی طرح سے کامیاب فرمائیے، ان کی منزل تک ان کو آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے، دنیا بھی سنوار دیجئے، آخرت بھی سنوار دیجئے، جو بے شادی شدہ ہیں ان کی شادیوں کو انتظام فرمائیے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنائیے، ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ جن کی روزی میں مشقت ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی روزی میں آسانی پیدا فرما دیجیے، جن کی تھوڑی ہے ان کی زیادہ کر دیجیے، جن کو آپ نے زیادہ دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ گھروں میں پیار و محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دیجیے، اے اللہ اولاد کو نیک و فرما بردار بنا دیجیے، ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا فہم ہمیں نصیب فرمائیے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری طرح نبھانے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے پر ظلم سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، دعوت کی اس محنت کی اللہ حفاظت فرمائیے، کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کی بہترین عافیت کے ساتھ تربیت فرمائیے، دعوت کی فہم عالی درجے میں نصیب فرمائیے، اعلیٰ درجے میں دعوت کی فہم سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے، اور اس کا حوصلہ بھی عطا فرمائیے، اور اس کی ہمت بھی عطا فرمائیے، اور اس کے اسباب بھی نصیب فرما دیجیے، اور وہ کام بھی آپ لے لیجیے، اے اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، بر و بحر میں، خشکی تری میں، حرمین میں، جہاں کہیں آپ کے محبوب بندے آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما دیجیے، اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.